बादयूना वही हो जाएगा बादूना। तो ये बादूना इसमें फाइल जमा मुज़क्कर सालम है कि हो वो खुली जगह में रहने वाले या बदव में रहने वाले। इन्होंने कहा कि हो बाहर निकले हुए, बाहर निकले हुए फिल आराब है। आराब के मैंने फिर यही होता है अरब के जो जंगलों और सहराओं में खाना बदोश लोग होते हैं उनको कहते हैं आराब। बता तो खुद जमा का लफ्ज है। एक उस किस्म का आदमी हो तो उसे कहते हैं आराबियुन। और अल आराब मादा हुआ है रेबे, इसी से आपने लफ्ज आराब पढ़ा है मोरब मबनी वगैरह में। आराब योरेबो एराब देना, जबर जेर लगाना, ग्रामर में रफाना सब जार बताना, ये भी इसी मादे से है। और आराब मैंने अरब के जंगल में रहने वाले लोग सहरा नशीन बदवी भी कहते हैं। अब बदव के लिहाज से वही बदवी कहलाते हैं कि हो वो खुली जगह पर रहने वाले बदवी हो जाए आराब बदवियों में, बदवी हो बदवियों में, यूं भी तर्जमा कर सकते हैं कि वो हो जाए सहरा नशीन सहरा नशीनों में, यानी वो भी उन खुले जंगली कबाइल में कहीं होते, ये मदीना में ना होते तो इस मुसीबत से बच जाते। ये उनका यानी ख्याल था। या वद्दूना वो चाहते ये, अगर फौज आए तो उनका इरादा ये, दिल ये चाहता उनका कि काश हम सहरा नशीनों के साथ कहीं बाहर रहते रहे। यस अलूना अन अम्बाएकुम, इस हालत में कि वो पूछ लिया करे। ये गांव बस कर दिया, गांव तो नहीं बन सकता अरब के लिहाज से, तो इस तरह गांव होते ही नहीं। खुली जगह जो खाना बदोशाना जिंदगी उसको बदव कहते हैं। देहात को भी कहते हैं, सेटल्ड सूरत में भी बदव का लफ्ज कहीं कहीं आ जाता है, लेकिन आमतौर पर अरबी में लफ्ज यह है कि बदव और हजर, कोई सेटल आबादी हो तो उसको हजर कहते हैं, उसी से लफ्ज हजारत निकला है। और बदव में चलती फिरती जिंदगी, वो जो है ना नोमैडिक लाइफ, उसके लिए इस्तेमाल होता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब उनके भाई गए हैं तो वो जो वहां थे फलस्तीन में उनके भाई, तो रेबड़ वगैरह चराते थे और दरअसल कोई खास सेटल्ड जिंदगी नहीं थी उनकी। ये कि एक एरिया मुकर्रर हो कि इन्हीं 5-10 मीलों में घूमना है वो अलग बात है। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस वक्त यही कहा था कि अल्लाह ताला का शुक्र करते हुए कि जा अबकुम मिनल बदव, वो अल्लाह जो तुम्हें जंगल से यहां शहरों में लाया है मिस्र में। तो बदव से बादिन 17वें पारे में सवा अनिल आके फुफी हिवल बाद, वहां भी ये लफ्ज आया है। तो बादिन वही लफ्ज है जिसको हम क्या अरबी में बदवी कहते हैं उसको, जो बदव में रहने वाला हो वो बदवी भी कहलाता है। और जमा सालम उसकी बदवीयून बदवीयीन यूं ही आएगी। लेकिन दूसरा लफ्ज बदवियों के लिए आराब भी है, वो भी एक लफ्ज है। तो यस लवन्नहुम बादून फिल आराब, काश के वो उन सहरा नशीनों के साथ कहीं सहरा नशीन बार खुली जगह में रहते। खुले होने वाला मायना तो उसमें है ना। यस अलूना अन अम्बाएकुम, ये यस अलूना अन अम्बाएकुम हाल है बादून की जमीर फायल का, कि वो रहते इस हालत में कि पूछते। यस अलूना अन अम्बाएकुम, साला अन के बारे में पूछना, पढ़ा है आपने, तो वो पूछते रहे बारे में, किस बारे में, अम्बाएकुम, अम्बा नब उनकी जमा है, अम्बाएकुम तुम्हारी खबरों के बारे में, अम्बा उनमें ने खबरें, वो पूछते रहे तुम्हारी खबरों के बारे में कि क्या बना, मारे गए, जिंदा है क्या। तो ये यस अनूना ना अम्बाएकुम तुम्हारी खबरों के बारे में पूछे, इसी को इन्होंने कहा पूछ लिया करें तुम्हारी खबरें, कि हम वहां जंगल में रहे वहां से पूछते रहे कि आज का अखबार क्या कहता है, और जाना ना पड़े लड़ना ना पड़े, बस उधर से ही पूछते रहे खड़े होकर बैठकर। तो ये मतलब उनकी बुजदिली का है, कि बुजदिली का यह आलम है कि फौजें चली गई है, उन्हें यकीन नहीं आ रहा कि ये चले गए, वो अब भी कांप रहे हैं। और आए फौजें तो फिर उनकी हालत ये थी कि अगर अब लौट के आ जाए, ये पहले भी उनकी थी कि काश हम भी कहीं जंगल में बदवियों के साथ रहते, वहां से खबरें सुन लिया करते मुसलमानों का क्या बना, इधर रहना ही ना पड़ता तो ठीक था। ये होता है बुजदिली में, यहां 65 की जंग में यही हुआ यहां कि जनाब उधर हमला हुआ और जो कारो वाले थे भाग निकले, अब लाहौर से निकले। और मुझे एक वाजा याद आता है, अलामा साहब ने सुनाया था, वो यहाँ अला यार खान या कौन थे, टेक्स्ट बुक बोर्ड के चेयरमैन थे, को बड़े इधर के सरगोधा ये पिंडी की तरफ के बड़े जिम्मेदार किस्म के आदमी थे, उन्होंने खुद अपना वाक्या सुनाया कि जब वो शाम को हमला हुआ 6 सितंबर को सुबह को, तो लोगों ने कारें ली और भागे लाहौर से। तो जनाब रावी पर तो इतनी लंबी वो बन गई, 2 मील लंबी कारें कारें, जगह ही नहीं मिलती आगे जाने की, किसी ने पुलिस को पैसे दे के यार मुझे आगे निकलने दो या कुछ, इस तरह से लोगों ने वहां से निकले। वो तो वो कहते हैं कि हम भी किसी ने किसी तरह से कुछ, साथ बीवी बच्चे भी होंगे, कार ली और भाग निकले गए सरगोधा। तो वो कहते जब हम सरगोधा पहुंचे तो सरगोधा पे हवाई हमला हो गया था। हमने कहा ये तो सरगोधा भी महफूज नहीं, वो शायद फिर आगे कहीं रावलपिंडी की तरफ गए तो वहां भी हमला हो गया था, फिर वो लाहौर ही आ गए घूम करके। उन्होंने कहा फिर ठीक है, अब मरना है तो भी और यह कुछ करना है, तो जंग में भागते भी हैं इस तरह लोग। अब तो वो बदवियों की बुजदिली को, मुनाफिकीन की जो है उसको जाहिर किया है इसमें। वलाओ कानू फीकुम, अगर होते भी तुम्हारे दरमियान, देखिए वलाओ कानू और अगर, व लाओ यहां अगर के मानों में आया है, व लाओ और अगर, कानू फीकुम वो होते तुम्हारे अंदर, यानी तुम्हारे साथ मुराद है शहर में, होते भी अगर, मा कातलू ना लड़ते, जवाब की वजह से माजी का तर्जमा हम यूं करेंगे, लफ्जी तर्जमा तो मा कातलू का है ना, वो ना लड़े, अगर वो होते भी तुम्हारे अंदर यानी तुम्हारे साथ, मा कातलू ना लड़ते, इल्ला कलीलन मगर थोड़ा, यहां कलीलन फिर वही बात है, मा कातलू इल्ला खितालन कलीलन, मा कातलू इल्ला जमनन कलीलन, थोड़ी देर लड़ते फिर भाग निकलते या थोड़ा लड़ते, तो तुम्हारे साथ होते तो भी बेकार था। आप वैसे दिल उनके उधर ही है कि काश हम कहीं जंगल में पड़े होते और यहां की खबरें सुनते रहते। ये सारी कैफियत बयान करने के बाद जो मुनाफिकीन का रवैया और मुसलमानों का जो हालत इस वक्त खराब हो रही थी, उसके बाद ये अगली आयत आती है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़िक्रल्लाह कसीरन। उस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस वक्त इस जंग खंदक में जिक्र आया। वैसे आपका उसमें फौज के साथ, ये तो बड़ी लंबी बात हो जाती है, हमारा ये काम नहीं है यहाँ, लेकिन ये शुरू से खंदक खोदने से आप साथ शामिल थे, आपने सिर्फ ऊपर से निगरानी नहीं की बल्कि खुद खंदक खोदी, बल्कि लोगों से बाज चट्टाने ऐसी निकल आई कि वो टूटती ही नहीं थी, तो हुज़ूर ने जाके उस चट्टान को भी तोड़ा, काम मजदूरों के साथ किया, उसी तरह भूख प्यास भी बर्दाश्त की। फिर यह है कि जो अंदरूनी फौज के वो निज़ाम था, दिन रात 24 घंटे पहरा देना पड़ता था, क्योंकि खंदक ठीक है रोक तो थी, लेकिन दूसरी तरफ 20,000 आदमी है, उन्हें 1 घंटा कहीं मिल जाए तो वो तो 15 मिनट में सारी खंदक को पाट के अंदर आ जाए, तो पहरा देना पड़ता था, एक डिफेंस थी ना कि अगर कोई आने लगेगा तो हम उन्हें तीर चलाएंगे या रोकेंगे या कुछ। तो ये सारी मुसीबत हुजूर ने सही है। और यहाँ उसवा हसना के बयान करने से पहले एक वाकया है जो है, हुज़ैफ़ अल-यमानी कहलाते एक सहाबी, हुज़ैफ़ बिन अल-यमान शायद उनका नाम, या अल-यमान कहते हैं उन्हें, मशहूर सहाबी हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो अमीन उस्सर गोया के कहलाते हैं। सहाबा में ये मौजूद था कि इनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो और किसी को नहीं बताई, और ख़ास तौर पर यह मशहूर था कि उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए थे कि ये मदीने में लोग असल मुनाफिक हैं, उनको नाम मालूम थे सबको। वैसे एक दफा हुजूर ने मस्जिद में खड़े होकर भी ऐलान किया था, 28 आदमियों के नाम तो हिस्ट्री में आते हैं कि आपने मस्जिद में खड़े होकर कहा कि फलां आदमी निकल जाए, फलां निकल जाए, वो मुनाफिक है, यानी अल्लाह के रसूल को जो अल्लाह की तरफ से इल्म हुआ उसके माता। تو یہ حذیفہ جو ہے جنہوں نے بعد میں حضرت عثمان سے قرآن کریم کے ایڈیشن کی بھی بات کی تھی, بڑے مشہور صحابی ہیں, ان کا واقعہ ہے کہ کہتے ہیں کہ سردی کا موسم تھا, بڑا ہوا تیز چل رہی تھی رات کا وقت, ہم بہرحال ڈیوٹی تو تھی لیکن دب کے پڑے تھے جیسے کوئی مورچوں میں پڑے ہو. تو اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی کہ کوئی آدمی ہے میرے پاس, آپ اپنے خیمے میں تھے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا تو صحیح لیکن ٹھنڈ اور سردی اور ہوا میں باہر نکلنے کو جی نہیں چاہتا, ہم چپ ہی ہو رہے کہ کوئی اور چلا جائے گا, چلو کوئی عرض نہیں, انسانی کمزوری ہے. یہاں تک کہ دوسری یا تیسری آواز پہ حضور نے نام ہی ان کا لیا کہ حذیفہ اگر ہے تو ہے. میں نے کہا اب تو پھر جانا ہی پڑے گا, تو نام لے کے پکارا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں جو کہ ہوا تیز اندر آ رہی تھی, بہرحال نماز پڑھ رہے تھے. میں تھوڑی دیر بیٹھا, پھر آپ نے سلام پھیرا, کمبل آپ کے اوپر تھا, اس کمبل میں وہ نماز پڑھ رہے تھے. بلکہ شاید اس میں آتا ہے کہ آپ نے وہ کمبل میری طرف بڑھایا کہ نماز نہیں پڑھتا تو تھوڑا سا اپنا سر یہ بھی چھپا لے. نماز کے بعد وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہاری ڈیوٹی ہے اس وقت, تم جاؤ دشمن کے لشکر میں, یعنی خندق کو کسی طرح سے نیچے اتر کے چھلانگے ہی لگا کے جانا پڑے گا نا, آخر اچھی خاصی گہری جگہ بنی ہوئی تھی, تو تم اس وقت دشمن کے لشکر میں جاؤ اور پتہ کراؤ کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اور اپنی پہچان نہ ہونے دینا. سازار اس زمانے میں وردی تو نہیں ہوتی تھی کہ دشمن کا آدمی یونیفارم سے پہچانا جائے, لباس تو سب عربوں کا ایک جیسا تھا سوائے اس کے کہ کوئی شخص خاص طور پر جانتا ہو کہ یہ فلاں آدمی ہے, ورنہ 20,000 میں ایک آدمی کو کون جانے کہ یہ ضرور فلاں ہے. تو وہ چلے گئے رات کو, شاید کوئی ہتھیار ایک آدھ ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ میں وہاں گیا تو کوئی باتیں کر رہا, آندھی آ رہی تھی تیز اور سب آپس میں بس یہی کر رہے تھے کہ یہ تو مصیبت ہی آ گئے, تو بات کوئی کرنے لگے مشورے کی کہ یہاں سے بھاگنا چاہیے. تو وہ جو آدمی شاید ابو سفیان تھے یا کون, اس نے بات کرنے سے پہلے کہا کہ ہر ایک آدمی اپنے ساتھ دیکھ لے کہ کہیں کوئی دشمن کا آدمی تو نہیں بیٹھا. یہ اتنے ہوشیار تھے کہ انہوں نے ساتھی کو پکڑ لیا, بولو تم کون ہو, بجائے اس کے کہ وہ ان کو پکڑتا کہ تم کون ہو, یہ پھرتی ہوتی ہے, انہوں نے ساتھی سے پوچھا تم کون ہو بولو, تو یوں اس سے بھی بچ گئے پڑتال سے بھی. اور پھر وہ وہاں کی ساری خبر لی کہ اب وہ چلنے والے ہیں, اور ابو سفیان انہیں کہہ رہا تھا کہ ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوا اور یہ وہ, اور پھر وہ اپنا سامان بھی باندھ رہا تھا اور یہ ساری وہ خبر لے آئے کہ وہاں تو بد دلی پھیلی ہوئی ہے, ہوا نے ان کی الٹ دی تھی ہانڈیاں بھی اور سب کچھ. تو یہ رات کو کتنی دیر, انہیں گھنٹے لگے ہوں گے. اس کے بعد واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح خیمے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. یہ واقعہ ہم نے جنگ خندق کے بہت سے واقعات ہیں, تو اس اسوہ حسنہ کو اس کے ساتھ ملا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ, تمہارے لیے تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک اسوہ حسنہ. اسوہ کا لفظ مادہ اس کا الف سین واو ہے, اسو الف سین واو مادہ ہے, فعل استعمال ہوتا ہے باب سمع یسمع سے, لہذا وہ ہو جاتا ہے اسی یا سا. اسی یا سا کا معنی ایک ہوتا ہے کسی پر افسوس کرنا, مجرد کے معنی تو یہی ہوتے ہیں, اسی یا سا افسوس کرنا اعلیٰ. قرآن کریم میں آتا ہے فکیف آسا اعلیٰ قوم کافرین, میں کافروں پر کس بات کا افسوس کروں, آسا آسا ہو جاتا ہے نا. قرآن کریم میں نہیں آئی ہے ولا تأس علی القوم الکافرین, تو نہ افسوس کر ان پر کافروں پر, یعنی تو اسی یا سا کے تو یہ معنی ہوتے ہیں. باب تفاعل سے تأسا یا تأسا کے معنی ہوتے ہیں دوسرے کو تسلی دینا, دوسرے کا غم کم کرنے کی کوشش کرنا, اس کا مصدر آتا ہے تأسن. آپ نے پڑھا ہے باب تفاعل میں جو ناقص مادے ہوتے ہیں ان کا مصدر اسی طرح بنتا ہے, تلقا تلقن پڑھا ہے آپ نے باب تفاعل اور تفاعل میں خاص طور پر. تو تأسن یہ ایسا ہی لفظ ہے جیسے تسلی ہے, تسلن عربی میں کہتے ہیں، ترقن کہتے ہیں، اور پھر وہ ترقی پڑھا جاتا ہے. تو اس طرح سے تأسی، دوسرے کا غم میں دوسرے کا غم بٹانا یا کچھ. اس سے پھر یہ اسوہ کا لفظ ہے، اس کے ایک معنی ہے جو دوسرے کے غم کو کم کرنے کا سبب ہو، اصل معنی اس کا یہی ہے اسوہ. پھر نمونہ ترجمہ اس لیے کیا جاتا ہے، انہوں نے کیا، رسول اللہ کی چال تمہارے لیے بھلی تھی سیکھنی، رسول اللہ کی چال. یوں ترجمہ کیا، دیکھیے، تمہارے لیے بھلی تھی، یہ حسنہ کا ترجمہ ادھر لے گئے ہیں، تمہارے لیے بھلی تھی رسول اللہ کی چال. بات تو یوں بنتی تھی، تمہارے لیے رسول کے اندر ہے بھلی چال. چلیے یوں ہی ترجمہ کر لیتے. اردو محاورے کے لیے کیا، تمہارے لیے بھلی تھی سیکھنی. اب سیکھنے کے لیے یہاں لفظ کوئی نہیں ہے، کہ تم بھی سیکھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال. اور اسی کا ترجمہ کیا جاتا ہے، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اچھا نمونہ تھا. اس وقت معنی ہے غم میں جو تسلی کا باعث ہو. اب وہ نمونہ کیسے ہو سکتا ہے، مثلا آپ پر مصیبت آئی تو تمہارے لیے اس میں مصیبت میں ایک نمونہ ہے کہ آپ پر بھی تو غم آیا تھا، آپ پر بھی تو فلاں تکلیف آئی تھی. تو اس طرح سے دوسرے کو وہ نمونہ سمجھ کر اپنی تسلی کے، جی یہ اس پر بھی پڑی ہے، مجھ پر اگر پڑی ہے تو کسی بڑے لیڈر یا ہادی یا اس کا، ان معنوں میں وہ نمونہ ہوتا ہے. کہ نمونہ یعنی اس لحاظ سے کہ اس نے اس قسم کی مصیبت میں کیا رویہ اختیار کیا تھا. وہ رویہ جو ہے اصل تو وہ ہے چیز نمونے کے اعتبار سے، اسی لیے انہوں نے ترجمہ چال کیا، رفتار، چال، رویہ، ایٹیچیوڈ، ان معنوں میں یہ اس وقت آیا. تو تمہارے لیے ایک بڑا عمدہ اسوۃن حسنۃن تو صفت موصوف ہے، بہت اچھا اسوہ، بہت اچھا نمونہ، بہت اچھا غم غلط کرنے کا نمونہ، یوں سمجھیے وہ تھا رسول کی ذات میں. پھر ہے لمن کانا، اس کے لیے جو کہ ہے، یہ بدل ہو کے آیا ہے دوبارہ، ریپیٹ ہوئی ہے عبارت، لکم لمن، تمہارے لیے یعنی اس کے لیے جو کہ. لکم میں دیکھیے، لکم میں تو آگئے سارے مسلمان ایک لحاظ سے، منافق بھی اور سچے بھی، کیونکہ وہ تو مسلمان کمیونٹی کو خطاب ہے نا، کہ جو مسلمان کہلاتے ہو تمہارے لیے رسول کی ذات میں بڑا اسوہ تھا. لیکن اب اسوہ تو اسی کے لیے ہو سکتا ہے جو صحیح معنوں میں مسلمان ہے، اس لیے بدل آ گیا ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس کے لیے یہ اسوہ ہے. صرف نام مسلمانوں والا رکھوا لینا اور ان میں رجسٹر میں درج کرا لینا وہ نہیں، من کانا یرجو اللہ، اس کے لیے جو کہ اللہ کی امید رکھتا ہے. لمن، اس کے لیے جو، دیکھیے لے ریپیٹ ہوا ہے، لکم اور پھر لمن، یعنی تم میں سے انہی کے لیے یہ نمونہ ہے. من کانا یرجو، رجا یرجو آپ نے پڑھا ہے، امید کرنا، رجا یرجو امید کرنا، رے جیم واو مادہ، یرجو اللہ. یا ایک ضمنی بات آ گئی ہے، یہ یرجو کے بعد جو الف لکھا ہے نا یہ غلط ہے، مگر قرآن کریم کے لحاظ سے درست ہے. عام عربی میں تو یہ رجا یرجو میں واو جمع تو نہیں ہے نا، اس کے بعد تو الف نہیں لکھنا چاہیے، یہ تو واوی ایک سیغہ ہے ثلاثی مجرد کا، لیکن قرآن کریم میں لکھی جاتی ہے اس طرح سے زائد الف، یرجو اللہ، جو کہ امید کرتا ہے اللہ کی. اب امید کرتا ہے اللہ سے کر لے، اور مراد ہے یہاں اس سے ملنے کی، یرجو اللہ امید رکھتا ہے اللہ کی، اور اللہ کی امید یعنی اس کی ساری امیدیں اللہ سے وابستہ ہے، یوں کر لے، یقین رکھتا ہے، توکل کرتا ہے، سارے مفہوم یرجو میں آ جاتے ہیں، اس سے ملاقات کی امید رکھتا ہے. والیوم الآخرہ، یہ بھی یرجو کا مفعول ہے، اور امید کرتا ہے آخری دن کی، یعنی اس سے ملاقات کی، مراد یقین کا ہے آخرت پر کا. یوم الآخرہ، آخر سب سے آخر پر آنے والا، اور یوم صفت موصوف ہے اور نصب آئی ہے یرجو کے مفعول ہونے کی وجہ سے، جو امید کرتا ہے اللہ کی اور آخری دن کی یعنی قیامت کی، اور پچھلے دن کی انہوں نے ترجمہ ہوئی آخر، دا لاسٹ ون. وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو بھی بکثرت یاد کرے، صرف ایمان ہی ایمان نہیں، اللہ کو بکثرت یاد بھی کرتا ہے. تو گویا کہ اہل ایمان کی دو تین صفات بیان ہو گئی ہیں. ذکر اللہ کے بعد جو کثیرن ہے اس کو بھی آپ ایک بات کہ یا تو ذکر اللہ ذکرن کثیرن کر لے, ذکر اللہ وقتن کثیرن کر لے, ذکرن زیادہ بہتر ہے. اللہ کو بکثرت یاد کرتا ہے, اس کے لیے تو نبی کی ذات میں بڑا نمونہ اور تمام غم جو افسوس ہیں ان کو دور کرنے کا ایک سبب موجود ہے. باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 22 ہے. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما صدق الله العظيم. ولما اور جب, لما ماضی کے لیے آتا ہے, جب کہ میں نے اردو میں تو جب ہر طرح استعمال ہوتا ہے, جب وہ آئے گا, جب وہ آیا, جب میں آؤں, لیکن عربی میں ماضی کے لیے از اور لما استعمال ہوتے ہیں. جب کا معنی ماضی کے کسی کی جب فلاں کام ہوا یا از سے کہتے کرتے ہیں یا لما سے کرتے ہیں. از میں شرط کا معنی نہیں ہوتا, لما میں ذرا شرط کا معنی ماضی میں پیدا ہو جاتا ہے, جب یوں ہوا تو یوں ہوا. از میں یہ نہیں ہوتا, از میں ہوتا جب اللہ تعالیٰ نے کہا از قال ربو کا, وہ اس میں شرط کے سینس نہیں ہوتے. لما میں ایک طرح کے شرط کا مفہوم سا آ جاتا ہے, جب یوں ہوا تو پھر یوں ہوا. اگرچہ ان معنوں میں شرط نہیں ہے, شرط عموماً مستقبل پہ ہوتی ہے کہ جب یوں ہوگا تو یوں ہوگا, لیکن یہ ماضی میں ایک طرح کی سینس شرط کی ہوتی ہے. دو فکرے آپس میں مربوط ہو جاتے ہیں, جب یوں ہوا تو پھر یوں ہوا. لما ان معنوں میں آتا ہے. ایک لمبا وہ بھی ہوتا ہے جو مضارع پر داخل ہوتا ہے اور اب تک نہیں ہوا کا معنی دیتا ہوتا, وہ بھی لمبا ہی ہے. تو لمبا کبھی یوں ہی استعمال ہو جاتا ہے, کبھی و لمبا, کبھی فلما, واو یا فے بھی اس کے شروع میں لگ جاتی ہے, یہاں واو ہے. و لمبا اور جس وقت را دیکھا, یہ را ہے قرآن کریم میں اس طرح سے لکھا جاتا ہے, صرف ایک الف رے کے بعد صرف ایک الف لکھا جاتا ہے, یہ نہیں لکھی جاتی عموماً, سوائے اس کے کہ آگے کوئی ضمیر آ رہی ہو تو پھر یہ قدر دانہ دے کے لکھتے ہیں. تو را عام عربی میں لکھا جاتا ہے رے کے بعد الف اور پھر یہ, اگرچہ وہ یہ ان معنوں میں پڑھی نہیں جاتی کہ وہ الف ہی ہو جاتی ہے. را موسیٰ کی طرح جیسے سین اور یہ مل کے آپ سا پڑھتے ہیں, یہ حمزہ اور یہ مل کر آ ہی پڑھا جاتا ہے. تو را جب دیکھا, المومنون اس کا فائل ہے, مومنوں نے جب دیکھا اہل ایمان نے, الاحزاب اس کا مفعول ہے, حزب کی جمع کل یہ بیان ہوئی ہے, گروہ بہت بڑی جماعت ہو تو اس کو حزب کہتے ہیں. یوں تو جماعتن بھی عربی لفظ ہے اور لفظ بھی اس کے لیے جن دن وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں, تو بہت بڑی جماعت کو حزب کہتے ہیں. احزاب جب مومنوں نے دیکھے گروہ یا جماعتیں یا لشکر, انہوں نے اسی لیے ترجمہ فوجیں کیا ہے, فوج کے لیے اصل لفظ جنڈ ہوتا ہے, جنود اس کی جمع آتی ہے, عسکر بھی فوج کو کہتے ہیں, جیش بھی فوج کو کہتے ہیں. یہ مختلف لفظ ہیں, ممکن ہے تعداد کے لحاظ سے کمی بیشی کی بنا پر کسی کو جیش, کسی کو عسکر, کسی کو جنڈ اس طرح سے کہہ دیتے ہیں. ان کے جو اگر کوئی شیڈ آف میننگ میں فرق ہے تو مجھے نہیں معلوم کہ جیش میں اور عسکر میں اور جنڈ میں کیا فرق ہے. مثلاً فوجی کو جندیون بھی کہتے ہیں, عسکریون بھی کہتے ہیں, حزبیون کوئی نہیں کہتا ہے. حزب کے اصل میں نے صرف گروہ کے ہیں, بہت بڑا گروہ. فوج کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا, یہ صرف اردو محاورے کی خاطر کیا ہے انہوں نے. تو جب مومنوں نے دیکھے احزاب, وہ جو یہودی لائے تھے بنو غطفان وغیرہ کو یا قریش لائے تھے, ان کی طرف اشارہ ہے جو احزاب آئے تھے, اور اسی لیے اس غزوہ کا نام بھی غزوۃ الاحزاب ہے, اس سورت کا نام بھی الاحزاب ہے, اس میں غزوۃ الاحزاب کے حالات بیان ہوئے ہیں. دیکھے جب انہوں نے وہ فوجیں جو دشمنوں کی آئی تھی, قالو تو انہوں نے کہا, لمبا کے جواب پر لا یا فے یا اس طرح کا جو جواب شرط میں ایک حرف ربط آتا ہے, اس کو کہتے ہیں حرف ربط, وہ عموماً یا فے زبر فا یا لام زبر لا, ये लगता है, लम्मा के जवाब में ये नहीं लगता। उर्दू में हम कहेंगे तो कहा, तो कहने लगे, तो बोले। इन्होंने बोले से तर्जमा पुराने उर्दू के लिहाज से किया है, यानी मोमनों ने कहा दुश्मनों की फौजें देखकर। हादा ये मुब्तदा है। मा वादन अल्लाह व रसूलहु, ये सारा मिलकर सिला मौसूल खबर बन रहा है हादा की। मा मैंने वो जो के, वादा वादा किया, ना हमसे, वादा के दो मफूल होते हैं याद रखिए। मसलन वाद तो जैदन किताबन, मैंने जैद से एक किताब का वादा किया। हादा मा वादा ना, ये वो चीज़ है जिसका हमसे वादा किया। अल्लाह व रसूलहु वादा के फ़ायल हैं, अल्लाह और उसके रसूल ने वादा किया। इस लिहाज से जो पहला माँ है वो जिसका वादा किया था अल्लाह और रसूल ने, वो उस दूसरे वादा के मफूल का काम कर रहा है। वादा ना अल्लाह व रसूलहु हाजा, क्योंकि यूँ अल्लाह और रसूल ने वादा किया था इस चीज़ काम से, तो वो इस चीज़ को पहले बयान कर दिया। ये वो चीज़ है जिसका वादा हमसे किया। वादा ना हमसे, उर्दू में से आप तर्जमा करेंगे, अरबी में इसके लिए डायरेक्ट मफूल ही आता है। वादा याद में, ये वो चीज़ है जिसका वादा किया हमसे अल्लाह हो, अल्लाह ने, फ़ायल रफ़ा में है, व रसूल हो और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। व सदक अल्लाह व रसूल हो, और सच कहा अल्लाह ने और उसके रसूल ने। ये एक तरह से एक जुमला मोतरजा है, या उनके उस पर मजीद तस्दीक है कि ये वो चीज़ है जिसका अल्लाह रसूल ने हमसे वादा किया था और अल्लाह के रसूल ने सच कहा, उन्होंने जो कुछ कहा सच था। अब सच कहा से मुराद क्या है? एक तो ये हो सकता है कि भाई यही कहा था कि दुश्मन तुम्हारे मुकाबले पर आएगा और वाकई दुश्मन आ गया, लेकिन नहीं, इससे ज़्यादा बड़ी बात भी इसमें शामिल है। वो ये है कि इस मौके पर मुसलमानों को फतह और खुशखबरी की बिशारतें भी दी गई थी, हालांकि हालात बड़े एडवर्स थे, लेकिन इन लोगों के ईमान था और यकीन था पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जो कुछ आप फरमा रहे हैं कि बिलाखिर जीत हमारी होगी और अल्लाह हमारी मदद करेगा, उस पर वो कह रहे थे कि अल्लाह और उसके रसूल ने सच फरमाया। सिर्फ दुश्मन के आ जाने की तस्दीक कि इन्होंने हमें पहले ही बता दिया था कि दुश्मन आएगा, नहीं इतनी बात नहीं है। इसी के मुताबिक वो पहले शायद आया ये लफ्ज़ मुनाफिकीन का, इसके मुकाबले पर लफ्ज़ था कि मा वादन अल्लाह। ये सूरत 129 सफ़े पर देखें, इसी सूरत का हिस्सा पहले गुजरा आयत नंबर 12 में, मुनाफिकीन का कहना कि मा वादन अल्लाह व रसूलहु इल्ला गुरूरा, हमसे अल्लाह और उसके रसूल ने कोई वादा नहीं किया मगर धोखा ही था। उनका वो एटीट्यूड, इनका ये कि वह सदक अल्लाह व रसूलहु, उन्होंने कहा ये वही चीज़ है जो अल्लाह और उसके रसूल ने हमसे कही थी और अल्लाह और उसके रसूल ने सच कहा है, उनकी सारी बातें सच्ची हैं। वमा ज़ादहुम, अब उस अहज़ाब के आने की तरफ इसका है, वमा ज़ादहुम, और उस चीज़ ने उनको ना बढ़ाया। ज़्यादा का फ़ाइल क्या है? अल्लाह और रसूल की बात कह ले, दुश्मनों का आना कह ले, दोनों मुराद हो सकता है कि अहज़ाब ने ना बढ़ाया उनको, अल्लाह की उस बात ने कि तुम्हें फतह होगी और तुम्हें खुश, उसने ना बढ़ाया, यानी बढ़ाया, क्योंकि आगे माँ के बाद है इल्ला, ना बढ़ाया उनको। मा ज़्यादा हम ज़्यादा यजीदो, मगर ईमानम व तस्लीमन, ज़्यादा के बाद तमीज़ आती है एक, तब क्लियर होता है उसका माना। जैसे आप कहते हैं रब ज़िदनी इल्मन, ऐ अल्लाह मुझको ज़्यादा कर बलिहाज इल्म के। अब उर्दू मुहावरे में कह देते हैं, इसका तर्जमा कर लेते हैं, मुझको ज़्यादा इल्म दे, यानी गोया कि मफूल की तरह तर्जमा कर लेते हैं, मगर अरबी ग्रामर के एतबार से दरअसल वो तमीज़ होती है, उसका तर्जमा बलिहाज फलां पहलू के यूं होता है। उर्दू में आप कर लें तो गुंजाइश निकल आती है कि आप उसको कुर रब ज़िदनी नहीं इल्मा, ऐ अल्लाह मेरा मुझको ज़्यादा इल्म दे या मेरा इल्म ज़्यादा कर, ये मुहावरे के मुताबिक ठीक हो जाएगा। लेकिन मैंने ये था कि मुझको ज़्यादा कर, इल्म के ज़्यादा बारे में तो नहीं ना आया, ज़िद इल्मी यूं हो जाता अगर ज़्यादा करना होता कि ज़्यादा कर मेरा इल्म, ज़िदनी इल्मन, इस तरह से यहाँ है ज़्यादा हूँ। نہ بڑھایا ان کو زیادہ کہ فاعل ضمیر اللہ کا قول یا احزاب وغیرہ جو بھی کر لے، الا مگر ایمان و تسلیم، بلحاظ ایمان اور تسلیم کے، یعنی ان میں ایمان اور تسلیم کا جذبہ ہی بڑھا، یہی زیادہ، جتنے زیادہ لشکر آیا جتنی زیادہ مصیبت ہوئی ان کا ایمان الٹا بڑھتا ہی گیا، یہ مفہوم بنتا ہے. ایمان مصدر ہے، تسلیم بھی مصدر ہے، سلم یسلم سے اور آمن یومن سے. ایمان کے میں نے ایمان لانا اور تسلیم کے میں نے اپنا یعنی اطاعت، یہ مفہوم کر لیا ہے. اسی لیے انہوں نے کیا یقین اور اطاعت کرنا، تسلیم اطاعت کرنا. اصل معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا یا کسی چیز کو کسی کے حوالے کر دینا، سلمہو فلاں چیز اس کے حوالے کر دی. تو اس طرح سے یاد رکھیے، اس کے ساتھ اللہ کا صلہ آئے تو پھر سلام کہنا ہوتا ہے، سلمہ علیہ اس نے اس کو سلام کیا. سلمہو اگر کہیں تو اس کا معنی ہو جاتا ہے اس کو کسی کے حوالے کر دیا، اور سلمہ نفسہو اس نے اپنے نفس کو اللہ کے حوالے کر دیا، اطاعت کی. ان معنوں میں سلمہ یسلم تسلیمہ اطاعت کرنا کے معنوں میں آتا ہے. سر تسلیم جیسے آپ اردو میں کہتے ہیں، سر تسلیم خم کرنا، تسلیم کا یہی لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے اطاعت کے لیے، بالکل ہمتن تیار ہونا. تو نہ بڑھایا ان کو اس چیز نے مگر ایمان اور تسلیم کے لحاظ سے، یعنی ان کا ایمان اور ان کے اطاعت کا جذبہ اور بڑھ گیا، ان پر کوئی برا اثر منافقوں کی طرح نہیں ہوا. من المومنین رجال، مومنوں میں سے کچھ مرد ہیں، یہاں بھی دیکھیں رجال نکرہ مبتدا مؤخر ہو کر نکرہ آیا ہے، جار مجرور پہلے آ گیا نا. عموماً ایسے موقع پر یا کوئی جار مجرور پہلے ہوتا ہے یا کوئی ظرف ہوتا ہے، جیسے بینک و بینہ عداوت ان میں آیا. تو مومنوں میں سے رجال کچھ مرد ایسے ہیں جو کہ، یہ سارا معنی رجال کا، رجال کی تنوین میں موجود ہے، ایسے مرد ہیں جو کہ صدقو سچ بولے، یعنی جنہوں نے کہ سچ بولا یا سچ کہا. صدقو کا معنی تو ہے سچے ہوئے، قول میں عمل میں فعل میں ہر طرح کا سچ اس میں آ جاتا ہے. صدقہ کا معنی سچ بولنا بھی ہوتا ہے، صدقہ کا معنی عمل سے سچائی اپنی ظاہر کرنا، ان معنوں میں بھی آتا ہے. تو اسی لیے انہوں نے ترجمہ کیا ہے سچ کر دکھلایا، یعنی سچے ثابت ہوئے اپنے عمل کے لحاظ سے، صرف بات کرنے کا سچ نہیں مراد. صدقو انہوں نے وہ سچے ہوئے، سچ کر دکھایا. ما آحد اللہ علیہ اس بات کو سچ کر دکھایا جو کہ، ما صدقو کا ایک طرح مفعول ہو کر آیا ہے، یہ صدقہ کا اس طرح مفعول بھی آتا ہے کسی چیز کو سچ کر دکھانا، یہی آگے آئے گا. صدق اللہ رسولہ الرؤیا، اللہ نے اپنے پیغمبر کا خواب سچا کر دکھایا، تو پھر وہ اس طرح مفعول ہو کے آتا ہے. صدقو انہوں نے سچ کر دکھایا کس چیز کو، ما اس چیز کو جو کہ عاہد اللہ علیہ انہوں نے عہد کیا تھا اللہ سے اس پر، علیہ ہے کی ضمیر عائد ما کے لیے ہے، اردو میں ترجمہ پھر جس پر کریں گے. انہوں نے سچ کر دکھایا وہ کہ اللہ سے معاہدہ کیا تھا جس پر، دوبارہ جو آئے گا علیہ ہے اس ہے کا ترجمہ اردو میں اس پر کی بجائے ما کی وجہ سے کریں گے، جس پر. انہوں نے سچ کر دکھایا اس چیز کو، آہدا یو آہد و معاہدہ تن، باب مفاعلہ کا فعل ہے، اس کے بنیادی معنی تو ہوتے ہیں باہم ایک دوسرے سے معاہدہ کرنا، دو طرف سے ہونا، لیکن کبھی کبھی یک طرفہ کے معنوں میں بھی آ جاتا ہے، اور ویسے تو ہر معاہدہ دو ہی طرف سے ہوتا ہے، ایک کی کچھ شرطیں ہوتی ہیں دوسرے کی کچھ شرطیں ہوتی ہیں، تم یہ کرو تو ادھر یہ ہوگا. ان معنوں میں بندے اور اللہ کے درمیان معاہدہ ہی ہے، بندے کی طرف سے اطاعت کا اور اللہ کی طرف سے اجر کا وعدہ یا جو بھی ہو، ان اس وجہ سے یہ باب مفاعلہ آتا ہے. لیکن یہاں چونکہ فاعل وہ مومن اور رجال ہونا ہے، اس لیے اردو میں تو ترجمہ یہی ہوگا، انہوں نے کیا معاہدہ، انہوں نے کیا عہد جس پر اللہ سے. مومنوں میں سے کچھ وہ مرد بھی ہیں کہ جنہوں نے سچ کر دکھایا اس چیز کو کہ جس پر انہوں نے اللہ سے معاہدہ کیا تھا، یعنی جو عہد اللہ سے کیا تھا وہ سچ کر دکھایا، ثابت قدمی کا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بیعت جنگ اور جہاد پر ہوئی تھی اس کی طرف اشارہ ہے. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، پس اس میں سے کوئی تو وہ ہے، مِنْهُمْ، پس مِنْهُمْ ان میں سے، ہم کی ضمیر مومنوں کے لیے، من المومنین والے، ان میں سے من کوئی وہ ہے، جیسے آپ نے پڑھا تھا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ، ان میں سے کوئی تو وہ ہے جو کہ، جس نے کہ، قضا نحبہو، اب یہ جو نحب قضا یقضی کہ میں نے تمہیں پورا کرنا، فیصلہ کرنا، پورا کرنا، نحب، نحب یا نحب فعل بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کے معنی آہیں بھرنا، رونا، پیٹنا، یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کا معنی، لیکن جو مصدر ہے نحب، اس کے کئی معنی ہیں، مثلا ماتم، گریا، زاری، سسکیاں لینا، یہ بھی اس کا معنی ہوتا ہے، اس کے معنی ٹائم اور انٹرول اور وقفہ کا بھی ہوتا ہے، اور اس کے معنی ڈیتھ، موت کے بھی ہوتے ہیں. اب یہاں نحبہو، انہوں نے وہ اپنا وقت پورا کیا، اپنا ذمہ پورا کیا، اپنی موت پوری کی جو کر لیں، اور اس طرح سے قضا نحبہو، اس نے اپنی بات پوری کر دی، یعنی جو ذمہ داری تھی، انہوں نے ذمہ داری کے معنی میں لیا ہے. اصل میں میں نے اس کا وہی وقفہ اور سپین، کوئی ٹائم کا پورا کرنا، یا رونا دھونا تو بہرحال یہاں معنی نہیں ہے. ویسے عربی میں نحیب میں نے سخت گریہ زاری ہوتا ہے، ورب اس کا کم ہی استعمال ہوتا ہے، یا باب افتعال سے آتا ہے انتحبا یا نحبا، اور اس کے معنی تو رونا پیٹنا ہی ہوتا ہے. تو من قضا نحبہو، اس نے اپنا ذمہ پورا کر دیا، یعنی جو عہد اس نے کیا تھا یا جو ذمہ اپنی چیز لی تھی وہ لے لی، اور یہاں مراد ہے کہ اس نے اپنی جان دے دی. اسی لیے قضا نحبہو کا معنی یہی ہوتا ہے کہ وہ مر گیا، یعنی اپنا وقت پورا کر دیا اور ذمہ داری کے ساتھ دیا. تو قضا نحبہو کا معنی صرف یہی نہیں ہے کہ اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، بلکہ یہاں مراد ہے کہ اس ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے جان دے دی، مراد یہاں موت یا شہادت ہے. پورا کر چکا ہے اپنا ذمہ، یعنی راہ خدا میں جان تک دے دی. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور ان میں سے کوئی وہ بھی ہے جو، مِنْهُمْ یعنی من المومنین، مَنْ وہ بھی ہے جو کہ، يَنْتَظِرُ انتظار میں ہے کہ میری باری کب آئے گی، میں اپنا پورا کر. تو مومنوں میں تو وہ ہیں جو یا جان دے چکے ہیں یا جان دینے کے منتظر بیٹھے ہیں. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور انہوں نے بدلا نہیں، کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی. بدلا یبدل تبدیلن، تبدیلن مفعول مطلق ہے. بدلا تبدیلن کا معنی بنتا ہے یا تو بدل ڈالا، پورا پورا بدل ڈالا، ایک معنی تو یہ بنتا ہے مفعول مطلق کے ساتھ، اور تبدیلن کے نکرہ کی وجہ سے یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی معمولی سی چھوٹی سی تبدیلی بھی نہ کی. یہاں یہ دوسری سینس ہے، ورنہ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر ما نافیہ نہ ہوتا، بدلو تبدیلن ہوتا نا، تو پھر یہ معنی ہو جاتا مفعول مطلق میں، انہوں نے بدل ڈالا، بالکل سب کچھ بدل ڈالا. اب ما لگائیں، انہوں نے نہ بدلا سب کچھ، یہ سینس ہی نہیں بنتی کہ ما کے ساتھ وہ سینس لگائیں پورے کا پورا بدل ڈالا. تو اس لیے یہاں ترجمہ وہ نکرے کے دوسرا ہوگا. یہ نکرے میں ایک عجیب بات ہے کہ یہ تعظیم کے معنی بھی دیتا ہے اور تحقیر اور تقلیل کے معنی بھی دیتا ہے. کتابن کا معنی ایک بڑی کتاب بھی ہو سکتا ہے، ایک معمولی کتاب بھی ہو سکتا ہے. عربی میں یہ نکرہ میں دونوں چیزیں ہیں، اور پھر عبارت کے کنٹیکس میں متعین ہوتا ہے کہ آیا اس میں سے وہ معنی پیدا ہوتا ہے یا دوسرا پیدا ہوتا ہے. تو یہاں انہوں نے اسی لیے کیا ہے، ایک ذرہ بھی نہیں بدلا. یہاں کوئی لفظ ذرہ کے لیے نہیں ہے، ذرہ حالانکہ خود عربی لفظ ہے، مثقال ذرہ آپ نے پڑھا ہے، لیکن یہ تبدیلن کے نکرہ ہونے کی وجہ سے یہ ترجمہ کیا ہے. نہ بدلا کچھ بھی بدلنا، لفظی ترجمہ تو یہ تھا، نہ بدلا انہوں نے کچھ بھی بدلنا، یعنی ذرا بھی نہیں بدلا کسی چیز کو اپنے عہد اور ذمہ داری کے ذمہ معاملے میں. لیجزی اللہ الصادقین، یہ لام وہ ہے جسے لام کہ کہتے ہیں، تاکہ، لیکن تاکہ تو لام کہے تو اسے کہتے ہیں عمل کے لحاظ سے کہ مضارع کو نصب دیتا ہے، اس لحاظ سے لام کہے ہے. معنی کے لحاظ سے لام کہے کے کئی معنی ہوتے ہیں، ان میں سے ایک معنی ہم کئی دفعہ پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، لام سیرورت یا لام عاقبت کہلاتا ہے. اور اس کا معنی تو یعنی مضارع کو نصب دینے میں تو وہ لام زیر لے والا ہے، کیونکہ یہ لام امر نہیں ہے، ایک لام زیر لے لام امر بھی تو ہوتا ہے، لام زیر لے حرف جر بھی ہوتا ہے، تو یہ لام جو ہے یہ ہے وہ لام کہے، اس لیے اسے لام کہے کہتے ہیں کہ وہ عمل اس کا کہے والا ہوتا ہے، تو لیکن لام ضرورت اسے معنی کے اعتبار سے کہتے ہیں، اور اس میں مراد یہ ہوتا ہے جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یا نکلے گا کہ، یہ ترجمہ اس لے کا ہوتا ہے، تاکہ بدلہ دے اللہ، جزا یجزی جزا ان جیم زے یہ مادہ لیجزی اللہ، یہ کی زبر اس پہلے لام کی وجہ سے ہے، تاکہ اللہ بدلہ دے، اور الصادقین اس کا مفعول ہے، اللہ بدلہ دے سچوں کو، اور ترجمہ بنتا یوں ہے کہ یہ ان مومنوں کے اس رویے کا کہ کوئی جان دے چکا ہے، کوئی منتظر بیٹھا ہے اور ذرا نہیں ٹلے اپنی بات سے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ جزا دے گا سچوں کو، بصدقہم ان کے سچ کے ساتھ، یا کہہ لے بے سببیا، ان کے سچ کے سبب سے اللہ دے گا جزا بدلہ الصادقین سچوں کو، یہ جزیہ کا مفعول ہے، بصدقہم ان کے سچ کی وجہ سے کے سبب سے کی بنا پر، ویعذب المنافقین، یہ لے کا تعلق تو اسی سے، یعذب کی نصب اس لے کی وجہ سے، واو پہلے عطف آئی ہے، اور تاکہ وہ سزا دے، یعنی نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ عذاب دے گا، عذاب یعذب سزا دینا، سخت سزا دینا، یعذب المنافقین، یعذب کا مفعول منافقین، اور تاکہ وہ سخت سزا دے منافقوں کو، ان شاء اگر چاہے تو، ان شرطیہ اس کے بعد ماضی کا صیغہ آیا ہے شاء یہ شاء میں سے، ترجمہ ہم اگر اس نے چاہا کی بجائے اگر وہ چاہے تو، کیونکہ ان شرطیہ ہے عموماً تو اس میں معنی مستقبل کا ہی ہوتا ہے چاہے ماضی کیوں نہ آ رہا ہو، اگر چاہے، او یتوب علیہم، یہ اسی پر او پھر عطف ہو گیا ہے پچھلے پر، یتوب یعذب یجزیہ، وہ جو لے یجزیہ تھا سارے وقت مضارع ایک دوسرے پر عطف اور سارے نصب میں لے یجزیہ ویعذب او یتوب، یا ان کی توبہ قبول کرے، او یتوب علیہم، یا پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جب یہ فعل آتا ہے تو پھر علی کا صلہ آتا ہے، اور ہم کی ضمیر منافقوں کے لیے ہے، اور منافقوں کو سزا دے اگر چاہے یا توبہ قبول کرے ان کی، یتوب علیہم ان پر توجہ فرمائے، ان کی توبہ قبول کرے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ مومنوں کو تو وہ صدق کی جزا ضرور دے گا، باقی رہے منافق ان کو سزا بھی دے سکتا ہے، ان کو توبہ، ان کی توبہ بھی قبول کر سکتا ہے، شاید انہیں توبہ کی توفیق ہی ہو جائے، ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے، کان کی خبر ہو کر نصب میں آئے ہیں دونوں، و رد اللہ الذین کفروا بغیظہم، رد یرد لوٹا دینا، پیچھے ہٹا دینا، واپس کر دینا، یہ فعل آپ پڑھ چکے ہیں رے دال دال مادہ سے، رد اللہ، اللہ نے واپس لوٹا دیا، اللہ نے پھیر دیا، پیچھے ہٹا دیا، اور رد کا مفعول ہے الذین کفروا، اللہ تو فاعل ہے نا، ان لوگوں کو جو کافر تھے، اللہ نے کافروں کو واپس لوٹا دیا، پھیر دیا، بغیظہم اپنے غصے کے ساتھ، یہاں بے سببیہ نہیں ہے، یہاں یہ نہیں میں نا کہ غصے کی وجہ سے واپس چلے گئے، خوش ہوتے تو بیٹھے رہتے، یہاں بے کا معنی ہی اور ہے کہ اپنا غصہ بھی ساتھ ہی لے گئے، دل میں ہی رہا جو کوئی غضب تھا، نکال نہ سکے غصہ، یہ معنی ہے، بغیظہم اپنے غصے میں بھرے ہوئے، اسی لیے انہوں نے ترجمہ کیا ہے، وہ بھرے ہوئے کا مفہوم ہے کہ وہ غصے کے ساتھ ہی واپس گئے، وہ بھی اندر ہی گیا، تو اس طرح سے یہ ترجمہ جو کیا ہے نا، غصے سے بھرے ہوئے واپس گئے، غیظ غضب تو اردو میں استعمال ہوتا ہے، غاظ یا غیظ، اور غضب بھی اور غیظ بھی دونوں لفظ، غیظ کے اصل میں نے فہی تقاد تو مل الغیظ، وہاں بھی غیظ آیا ہے، تو غیظ کے معنی سخت غصے کے ہوتے ہیں. اردو میں غیظ و غضب استعمال دونوں لفظ ہوتے ہیں. تو اللہ نے واپس بھیج دیا, واپس لوٹا دیا, بھیج دیا نہیں بلکہ واپس دھکیل دیا کافروں کو ان کے سارے غیظ و غضب سمیت, یعنی وہ بھی ان کے ساتھ لیا گیا, غصے میں بھرے ہوئے واپس ہوئے. لم ینالو خیرا, انہوں نے ترجمہ کیا ہے ہاتھ نہ لگی کچھ بھلائی. اب دیکھیں اصل ترجمہ کیا بنتا ہے, نالا ینالو کہ میں نے پہنچنا ہوتا ہے اصل میں. لن ینال اللہ لحومہا, اللہ کو نہیں پہنچتے ان کے گوشت قربانی کے جانوروں کے بارے میں آیا ہے. نالا ینالو وہ پہنچنا کہ میں نالا ہوں وہ اس چیز تک پہنچا. اب یہاں ہے لم ینالو, اصل ترجمہ وہ نہ پہنچے, وہ پہنچے ہی نہیں. اس کا مصدر ہی ہوتا ہے نیل, غلط طریقے پر استعمال ہوتا ہے. عربی لفظ ہے نیل مرام, مرام کا معنی ہوتا ہے جگہ یا چیز جس کا ارادہ اور قصد. رے واو میم سے رام یرومو سے مرام ان کے معنی ہیں جس چیز کا قصد کیا جائے یا مقصود کہہ لے. نیل مرام کا معنی ہوتا ہے مقصود کو پانا, مقصود تک پہنچ جانا. اور اسی سے اردو میں بے نیل مرام, مقصد کو پہنچے بغیر لوٹا, اردو میں استعمال ہوتا ہے بے نیل مرام. لیکن یہاں عموماً کہہ دیتے ہیں بے نیل و مرام, واو بول دیتے ہیں السلام علیکم کی طرح, کہ یہاں بھی واو ہی لکھ دیتے ہیں. وہ لفظ ہے عربی میں بے نیل مرام, آدھا فارسی آدھا عربی, کہ مقصد کو پہنچے بغیر یعنی ناکام. تو لم ینالو وہ نہ پہنچے, پہنچے ہی نہیں, کہاں نہیں پہنچے, خیرن بھلائی تک, یہ اس کا مفعول ہے. جیسے لن ینال اللہ حالہم آیا ہے, وہ پہنچے ہی نہیں بھلائی تک, پہنچے ہی نہیں کو انہوں نے ترجمہ کیا ہے ہاتھ نہ لگی کچھ بھلائی. یہ ہاتھ نہ لگی اردو محاورے کے اعتبار سے ہے, ہاتھ لگی یہی ہے نا, تو پہنچوں کے ہاتھ کے پہنچنے کی سینس تھی, اس لیے انہوں نے کہا ہاتھ نہ لگی کچھ بھلائی. اس فرق کو آپ دیکھا کریں اور کہیں پھر آگے خدا تمہیں توفیق دے اور اردو ترجمے وغیرہ دیکھو تو اس طرح سے کہ اصل عبارت کا یہ مفہوم ہے. اور پھر ترجمہ کرنے والے نے جو ان کے جو لفظ بدلتے ہیں کوئی ضروری نہیں کہ سینس خراب ہو جائے, یہ پرویز نے گھپلا کیا اصل میں اور پھر خود اس سے زیادہ بددیانتی کیا. وہ اس نے اپنے مقدمے میں لکھا جی ترجمہ تو ایک سے ایک نہیں ملتا. صاف ظاہر ہے ترجمہ ایک سے ایک کیسے ملے, ترجمہ کو اس طرح تو نہیں ہوتا سٹیریو ٹائپ کے ایک لفظ کا ایک لفظ ہی اس کی بجائے رکھا جائے, وہ تو ایک مفہوم کو چھ طریقے پر بیان کیا جا سکتا ہے. تو اس نے دو تین ترجمے دے کے جی شاہ رفیع الدین نے یہ کیا فلاں نے یہ کیا فلاں, لہذا ترجمے تو ایک سے ایک ملتے ہی نہیں, تو اصل تو مفہوم بیان کرنا ہوتا ہے لہذا ہم مفہوم بیان کرتے. اور پھر اس نے جو بے ایمانی یا بے وقوفی کی وہ ایک الگ بات ہے. تو بیان تو مفہوم ہی کرنا ہوتا ہے, ٹرانسلیشن نہیں ہوتا. اس لیے عربی میں تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ ہی نہیں کہنا چاہیے. وہ کہتے ہیں یہ محسن خان اور وہ ہلالی صاحب کا جو ترجمہ چھپا ہے, چھپا تو ترکی سے ہے, مدینہ منورہ میں جامعہ اسلامیہ کے دو ہلالی صاحب تو پروفیسر تھے, محسن خان تو ڈاکٹر ہیں, ایم بی بی ایس وہاں گئے ہیں, انہوں نے عربی وربی سیکھی اور اچھا کام کیا ہے, مسلم شریف کا اردو انگریزی میں ترجمہ کیا. تو ایک دونوں نے مل کے قرآن کریم کا انگریزی میں ترجمہ بھی کیا ہے, اتفاق سے وہ بھی کہیں میرے ہاتھ لگا. وہ تقریباً ابن کثیر کو سامنے رکھ کے وہ ترجمہ کیا, چھپا تو وہ ہے اس میں ترکی میں. تو اس کا نام ہی انہوں نے رکھا ہے ترجمہ تو معان القرآن, معان القرآن الکریم, قرآن کریم کے معنوں کا ترجمہ ہے, قرآن کریم کا ہم ترجمہ نہیں کر سکتے. تو مفہوم ہی تو بیان کرنا ہوتا ہے اور مفہوم تو اصل فہم عبارت آ جائے اگر ذہن میں کہ عبارت کا مقصد یہ ہے تو آپ اس کو کوئی محاورے کا اچھا لفظ کوئی اور بنا سکتے ہیں, اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ پھر پتہ چل جاتا ہے کہ لفظوں میں چننے میں غلطی کتنی ہوئی ہے, بدنیتی کتنی ہوئی ہے, اپنی گمراہی اس میں کتنی آئی ہے وغیرہ وغیرہ. تو لم ینالو خیرہ, وہ پہنچے ہی نہیں بھلائی تک, ان کے ہاتھ بھلائی آئی ہی نہیں. اور یہاں بھلائی سے مراد ہے جو وہ ان کے ارادے تھے مسلمانوں کو شکست دینے کے, تباہ کرنے کے, اللہ نے انہیں ویسے ہی لوٹا دیا, اپنا غصہ اندر ہی لے گئے سارا. وَقَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ, اور کافی ہو رہا اللہ، کفا یکفی کفایت کرنا، کافی ہو رہنا، اللہ اس کا فاعل ہے، اللہ کافی ہو رہا مومنوں کو، القتال لڑائی میں، یعنی لڑائی کے لحاظ سے، لڑائی کے پہلو سے، لڑائی میں، کفا کے دو مفعول ہوتے ہیں، ایک تو عام ایک مفعول ہی ہوتا ہے اس کا، کفا ہو قضا و قضا، اس کو فلاں چیز کافی ہو رہی، لیکن ایک یہ معنی ہوتا ہے کسی کے مقابلے پر کفایت کرنا، اس صورت میں پھر جس کو کافی ہو رہا ہے وہ بھی نسب میں آتا ہے، اور جس کے مقابلے پر اس کو کافی ہو رہا ہے اللہ وہ بھی نسب میں آتا ہے، وہ دونوں نسب میں آ جاتے ہیں. قرآن کریم میں کچھ ترجمۃ القرآن ویسے پاروں کا بھی آپ نے پڑھا ہے، پڑھ رہے ہیں، دو پارے تو پڑھے ہی ہوں گے، پہلے پارے کے آخر پر آیا تھا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ کافی ہو رہے گا تجھ کو ان کے مقابلے پر. یہاں دو ضمیریں آئی ہیں، یکفیکہم تجھ کو کافی ہو رہے گا، ہم سے مراد ہے ان کے مقابلے پر. یہاں اسی طرح سے دو مفعول آئے ہیں، کف اللہ المومنین القتال، کافی ہو رہا مومنوں کو بمقابلہ جنگ یا جنگ کے مقابلے پر، یہ معنی بنا، یعنی جو کافروں سے جنگ چھیڑی تھی اس میں اللہ ہی مومنوں کو کافی ہو رہا، کف اللہ المومنین القتال. اسی کا انہوں نے ترجمہ کیا، اپنے اوپر لے لی اللہ نے مسلمانوں کی لڑائی. اب دیکھیے، اپنے اوپر لے لی، کافی ہو رہا کا ترجمہ یوں کر لیا، کوئی خلاف مفہوم بات تو نہیں ہوئی، اردو محاورے کی وجہ سے ہی فکرے میں لفظ اور لیا ہے نا، اللہ نے اپنے اوپر لے لی، کفایت کرنا کا میں نے کافی ہو رہے نا، یعنی سارا اپنا خود ذمہ اٹھا لینا، اور کیا لی، لڑائی ان کی. اب انہوں نے جس طرح ترجمہ کیا، اللہ نے اوپر لے لی مسلمانوں کی لڑائی، لڑائی کو مفعول بنا کے اردو میں ترجمہ کیا ہے، اور ادھر عربی میں بھی وہ مفعول ہے، لیکن مومنوں کی پھر ترجمہ کرنا پڑا. یا تو ترجمہ کرتے اگر مومنوں کو کرتے ہیں فاعل کے لحاظ سے، اللہ کافی ہوا مومنوں کو، تو پھر قتال کے ساتھ لفظ لگانا پڑتا ہے، لڑائی میں، لڑائی کی وجہ سے، لڑائی کے نتیجے میں. یا اب ایک کو مفعول لگائیں دوسرے کو اردو میں، اردو میں دو مفعول کو کے ساتھ لگانے کی گنجائش نہیں نکلتی، اس لیے انہوں نے لڑائی کو مفعول بنا لیا اور پھر کہا مومنوں کی لڑائی. حالانکہ یوں نہیں ہے وقف اللہ قتال المومنین، یوں تو نہیں ہے عبارت، لیکن اردو میں یوں کرنا پڑا. تو اللہ کافی ہو رہا مومنوں کو لڑائی میں، یا اللہ نے اپنے ذمے لے لی مسلمانوں کی لڑائی، وہ جو شکست دینی تھی دشمن کو اللہ نے دے دی. وکان اللہ قویاً عزیزہ، اور اللہ تعالیٰ قوی بھی ہے عزیز بھی ہے، قوی مضبوط قوت والا. قرآن کریم میں ذوالقوۃ بھی آیا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، ذوالقوۃ المتین، رزاق ذوالقوۃ المتین. تو ذوالقوۃ یا قویون جو کہ فعیل ان کا وزن ہے، ایک ہی معنی ہے، عزیز بھی فعیل کے وزن پہ ہے، غالب اور غلبے والا، زبردست اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. وَأَنزَلَ الَّذِينَ، اور اس نے اتارا، انزلا اتارا نیچے اتارا. اب دیکھیں کتاب کے لیے بھی آتا ہے انزل القرآن، قرآن اتارا، یعنی اوپر سے گویا کہ کوئی چیز نیچے آ رہی ہے، میں نے تو انزلا کا یہی ہوتا ہے نا، انزلا اور نیچے اتارا، انزلا کا فاعل اللہ تعالی ہے. یہاں الذین، دیکھیے اگر ہم یوں ہی عبارت کو اندھا دھن سمجھیں تو کہہ سکتے ہیں کہ انزلہ کا آگے فائل آ رہا ہے، انزل الذین ظاہرو، الذین ظاہرو نے اتار دیا، بن سکتا ہے نا، کیونکہ الذین تو مبنی ہے، اس میں تو رفع نصب جار ظاہر نہیں ہوتی. آگے چلیں گے تو من اہل الکتاب من سیاسیم سے پتہ چلے گا کہ یہ فائل نہیں ہو سکتا، یہ مفعول ہی ہے الذین. تو انزلہ کا فائل الذین ظاہرو نہیں ہے، انزلہ کا فائل تو جو ضمیر فائل ہے اس میں کیا ہوگی، ضمیر فاعل ہووا، انزلہ میں ضمیر فاعل ہووا ہے جو اللہ تعالی کے لیے ہے. اس نے اتارا الذین ظاہروہم کو، ان کو جنہوں نے ان کی مدد کی تھی، الذین جنہوں نے ظاہرو، ظاہرا یظاہر مظاہرتا وظہارا، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کے خلاف مدد کرنا, کسی کی مدد کرنا اصل میں وہی معنی سمجھ لیں, تظاہرہ یا تظاہرہ کے معنی بھی ہوتے ہیں کسی کے خلاف کسی کی مدد کرنا. تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان, تم ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو عدوان اور اس میں, تو ظاہرہ یو ظاہر ہو کسی کی مدد کرنا, اس کا ہی انہوں نے ترجمہ کیا ہے پشت پناہ ہونا. ظاہرہ ہم, اس نے ان کی مدد کی دشمن کے مقابلے پر, یاد رکھیے دشمن کے مقابلے پر جو مدد کی جائے اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے, تو جنہوں نے ان کی مدد کی. اب الذین ظاہروا سے مراد ہیں یہودی, جیسا کہ آگے آ رہا ہے من اہل الکتاب, اور ہم کسے مراد ہیں, وہ احزاب جو کافر آئے تھے جن کا اوپر ذکر آیا رد اللہ الذین کفروا, یہ جو ظاہروا ہم میں ضمیر ہم آئی ہے یہ ہے الذین کفروا کے لیے جو اوپر بیان ہوا ہے, کافروں کو مارا پیچھے غصہ اندر ہی لے گئے, اور پھر اللہ نے ان کو بھی نیچے اتارا جنہوں نے جو ان کی پشت پناہ بنے تھے, جنہوں نے ان کے یعنی مسلمانوں کے خلاف ان کی مدد کی تھی, یہ معنی بنتا ہے ظاہروہم. اور من اہل الکتاب, یہ من اہل الکتاب اس الذین کے بارے میں ہے, اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی پشت پناہ کی تھی ان کو بھی اتارا. تو اتارا کے مفعول اصل میں ہیں الذین ظاہروہم من اہل الکتاب, یعنی وہ اہل کتاب جنہوں نے ان کی پشت پناہ کی تھی اور ان کی مدد کی تھی, اور اہل الکتاب سے مراد یہودی ہیں, یہ بنو قریظہ کی طرف یہ اشارہ ہے اس میں. اور اللہ نے اہل کتاب میں سے ان کو, یوں کر لیں اردو ترجمہ, اہل کتاب میں سے ان کو بھی نیچے اتارا جنہوں نے ان کافروں کی مدد کی تھی اور ان کے ساتھ وہ شامل ہوئے تھے مسلمانوں کے خلاف. اب اتارا کہاں سے, یہ آگے عبارت ہے من سیاسیہم, ان کے قلعوں سے نیچے اتارا, قلعوں سے اتارا یعنی باہر نکالا کے معنوں میں ہے, قلعوں میں اونچی جگہ بھی ہوتی ہے ڈیفنس کی, تو بنو قریظہ کے بھی اس طرح کے قلعے آتام انہیں کہتے تھے, اور قلعے بھی کہتے تھے, حصون بھی مدینہ میں بہت سے تھے. تو سیاسی کا مادہ تو ہے سواد, یہ سواد, اور اس سے کوئی فعل استعمال نہیں ہوتا عربی میں. سیستن اس سے ایک لفظ آتا ہے, یا کچھ شاید سیسیتن بھی کہتے ہیں, اس کے بھی کئی معنی ہیں, ایک معنی قلعے کا بھی ہوتا ہے, وہ یہاں وہی مراد ہے. سیستن کے معنی جو مرغ کے پاؤں میں ہوتا ہے نا, جسے کہتے ہیں خار, سپر سا ایک ہوتا ہے, مرغ کے پاؤں میں نہیں ہوتے, ناخن سا ایک نکلتا ہے, خار ہی کہتے ہیں ہم اسے, اس کو بھی عربی میں مثلا سیسا کہتے ہیں, اور بھی اس کے کئی معنی ہیں. تو ایک معنی اس کا قلعہ ہے. خود عربی میں لفظ قلعہ قاف کی زبر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے, حسن معنی بھی قلعہ, اور قلعہ اور سیستن, اور بھی مثلا وہ قرآن میں نہیں آیا اتمن جمع آتام, مدینہ میں خاص طور پر زیادہ تھے. تو اتارا ان اہل کتاب کو جنہوں نے ان کافروں کی مدد کی تھی ان کے قلعوں سے. سیاسی ہم کی جو ہم ضمیر ہے یہ اہل کتاب کے لیے, جو ظاہرو ہم میں ہم ضمیر ہے وہ اللہ دین کفرو کے لیے, ضمیر کو سمجھنا چاہیے. اہل کتاب میں سے جنہوں نے کافروں کی مدد کی تھی ان کو, اہل کتاب کو ان کے قلعوں سے نکالا کے معنوں میں آئے گا. بنو قریظہ ہار گئے تھے, پھر وہ باہر نکلے, اور ان کو وہ لمبا قصہ ہے, سعد بن معاذ نے ان کے لیے وہ سالس, انہیں کو چنا تھا, ان کی شامت آئی تھی, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھروسہ کرتے تو شاید یہ نہ ہوتا, پھر وہ ان کے حلیف تھے, اور انہوں نے سزا دی کہ ان کے سب مرد قتل کیے جائیں, تو وہ قتل کر دیے گئے تھے سارے کے سارے آدمی اس طرح سے. تو ان کو نکالا ان کے قلعوں سے, وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ, اور ڈالا ان کے دلوں میں رعب. قَذَفَ يَقْذِفُ کہ میں نے پتھر مارنا بھی ہوتا ہے, گالی دینا بھی ہوتا ہے, قذف کے معنی جھوٹا الزام لگانا بھی ہوتا ہے. قذف ایک ہماری فقہی اصطلاح بھی ہے, کسی عورت پر بدکاری کا الزام لگانا بغیر گواہی کے, इसको कज़फ कहते हैं और इसकी सजा है। तो कज़फ़ा या कज़फ़ो का मैंने मारना, फेंकना, पत्थर फेंकना या इस तरह, इसीलिए इन्होंने यहां तर्जमा किया डाल दी, गोया कि ऐसे जैसे बाहर से कोई चीज फेंक दे। कज़फ़ा फी क़ुलूबिहिम, कज़फ़ा की ज़मीर फ़ाइल हुआ अल्लाह ताला के लिए है, जैसे अनज़ला की ज़मीर फ़ाइल अल्लाह ताला के लिए है। और उसने फेंका उनके दिलों में, अर्रौब मफ़ऊल है कज़फ़ा का, रोब, रोब उर्दू में इस्तेमाल होता है डर, खास तौर पर वो डर जो दिल पे छा जाए। इन्होंने बहरहाल उर्दू लफ्ज बदल लिया धाक, धाक अच्छा लफ्ज है, हिंदी लफ्ज है, उस पर उसकी धाक है, वही लफ्ज जो अरबी का रोब का है, हिंदी का एक अच्छा लफ्ज है उसके मुकाबले पर। हालांकि रोब भी इस्तेमाल हो सकता था, लेकिन इन्होंने और भी काबिल फहम इबारत बनाने के लिए उसका तर्जुमा, क्योंकि कई होंगे शायद वो रोब का मैंने भी ना जाने, तो उनके दिलों में डाल दिया अल्लाह ने अर रोब, डर, गलबा, धाक मुसलमानों की। फरीकन तक्तलून व तासरून फरीका, अब यह इबारत यूं है, फरीकन का इधर कज़फ़ के साथ नहीं ताल्लुक नसब का, यह तक्तलून के साथ इसका ताल्लुक है। तक्तलून का मफूल पहले आ गया है, तक्तलून फरीकन व तासरून फरीका, दूसरा तो आया ठीक फासले इबारत के लिहाज से, फवासिल कहते हैं ना जो आयत का आखिरी हिस्सा खात्मा होता है, जैसे शेर में काफिया होता है तो फासला कहलाता है, तो वो फरीकन तो उस तरह से ऊपर खैरन अजीजन आ रहा था, दूसरा जुमला तो सीधा सादा है वतासिरून फरीकन। पहले में वो न हो सकता था तक्तलून फरीकन वतासिरून फरीकन, लेकिन इबारत में शायद वो खूबी ना होती जो वो फरीकन पहले लगाने से आ गई है, पूरी शायरी वाली बात पैदा हो गई है। फरीकन तक्तलून, एक ग्रोह है जिसको तुम कत्ल करते हो या करोगे, यानी फरीकम मिन हूं, यह तक्तलून का मफूल है। वतासिरून फरीकन, और एक ग्रोह को तुम कैदी बना लेते हो या बनाओगे। असरा या सेरो, हमजा सीन रे, असरा या सेरो मैंने कैदी बनाना, ज्यादातर जंगी कैदियों या हमला वगैरह में दुश्मन पर जो हमला करते थे तो उनके जो आदमी कैदी बनाते थे उसको, उसके लिए लफ्जी अरबी में है असीर, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, यहां ज्यादातर असीर उल्फती होते हैं वो और बात है, लेकिन असीर का लफ्ज उर्दू में इस्तेमाल होता है। कुरान करीम में इस असीर की जमा उसारा और असरा इस्तेमाल हुई है सूरत अल-अनफाल में, बल्कि मेरे ख्याल में हमने जो बड़ा हिस्सा उसमें भी ये लफ्ज आया था, और वाहिद भी इस्तेमाल हुआ है। वयुतअमून अत्तआमा अला हुब्बिहि मिस्कीनम व यतीमम व असीरा, सूरत अद-दहर में आया है। तो वो जो असीर है वो इसी से फ़ईल का वजन है, असरा या सेरो, कैदी बना लेना, कैद करना। याद रखिए कि असीर और महबूस में एक फर्क है, जो मसलन सिजन में जो कैद है वो अंदर कैद किया हुआ है वो सिजीन, सजीन उसे कह सकते हैं, या महबूस कहिए, हबस मैंने भी कैद होता है। ये जो है ये कैद करना से ज्यादा, यानी जेल में दाना से ज्यादा उसके हाथ पांव बांध के कैद कर लेना, इन मानों में आता है, इसीलिए इसका तर्जमा कैदी बना लेना है, तर्जमा इन्होंने किया है, और कितनों को कैद कर लिया यानी कैदी बना लिया। अच्छा, अब ये भी यहां फेल मुजारे है, तर्जमा तो हाल और मुस्तकबल में होना चाहिए कि तक्तलून फरीकन वतासरून फरीका, लेकिन शायद वो चूंकि बयान वाकया हो रहा है जंग का, इसलिए गोया कि कुंतुम तक्तलून फरीकन व कुंतुम तासरून फरीकन मफहूम यह बन गया है, इसलिए इन्होंने तर्जमा माजी से कर लिया है। तुम गर्दन मारने लगे बाज की, कितनों की, कितनों फरीकन का तर्जमा कितनों किया है, यानी वही उसमें नकरा का मायना भी है, और कितनों को तुमने कैद कर लिया। लफ्जी तर्जमा तो है ना, एक ग्रोह को जिसमें बहुत सी तादाद शामिल हो सकती है फरीक में, एक ग्रोह को तो तुमने वो कैद कर लिया, कत्ल किया, दूसरों को कैद किया, उनमें कुछ कैदी भी बने थे, कुछ मारे भी गए थे, उसकी तरफ इशारा है, और उनके दिलों में रोब ऐसा हुआ कि पहले, हालांकि उनके पास बड़ा सामान था, वो शायद महीना और भी चल जाते या दो महीने, क्योंकि किले में उन्होंने राशन वगैरह खूब रखा हुआ था, अंदर कुएं थे, सब कुछ था इस तरह से तो। लेकिन बस अल्लाह मियां ने ऐसा रोब डाला कि वो 15-20 दिन के बाद घबरा ही गए, खुद ही अपने आप को वो हवाले कर दिया था। वह औरसकुम अर्दहुम, और अल्लाह ने तुमको वारिस बनाया उनकी जमीन का। वारिसा यारेसो हसब यहसब आता है, इसके मायने होते हैं वारिस होना। वारिस यारेसो माने वारिस होना, बल्कि इसी से इसम फाइल बनेगा वारिसुन। और वारिसा यारेसो यारेसून अल फिरदौस, आपने इसी कोर्स में वो सूरत मोमिनून वाली आयतों में अल्लज़ीन यरसून अल फिरदौस में पढ़ा था, तो वो मुजारे है। तो और ऐसा उससे बाब फ़आल है, और ऐसा यूरेसो किसी को वारिस बनाना, वारिसा यारेसो वारिस बनना। और ऐसा कुम, उसने तुमको वारिस बना दिया। अब और ऐसा के दो मफूल होते हैं, जिसको वारिस बनाया जाए, जिस चीज का वारिस बनाया जाए। यहां दोनों आ गए, और ऐसा कुम पहला मफूल है, अर्वाहुम दूसरा मफूल है। उर्दू में हम तर्जमा करेंगे, तुमको वारिस बनाया उनकी जमीन का लगाना पड़ेगा उर्दू में, और तुमको दिलाई उनकी जमीन, यहां इन्होंने तर्जमा किया है दिलाई, यह वारिस बनाया की एक दूसरी सूरत है। तुमको वारिस बनाया, वारिस वही होता है कि पहला मालिक मिट जाए, चला जाए, उसकी मिल्कियत खत्म हो जाए, जो दूसरा बनता है वो वारिस है। इसीलिए ज्यादातर मुर्दे की जमीन पर जो होता है वहां वारिस का इतलाक होता है। वैसे मतलब उसका यही होता है कि जो असल मालिक बने फिरते थे वो गए। कुरान करीम में अल्लाह ताला के बारे में खुद आया, वकुन्ना नहनुल वारिसीन, और हम ही वारिस होंगे फिर हर चीज के, यानी सब मिट जाएंगे, पीछे अल्लाह ही रह जाएगा। इन मानों में वारिस जो है, वह और असकुम अर्दहुम, तुमको वारिस बनाया उनकी जमीन का, तुमको दिलाई उनकी जमीन, ये वह मुहावरा सही। वह दियारहुम, और उनके घर जो थे उनका भी तुम्हें वारिस बनाया, उनके वहां बागात वगैरह और अच्छी जरखेज जमीनें थी। अजीब बात है कि आजकल हम पढ़ते हैं तो मालूम होता है वो कहीं जंगल वंगल ही है, वहां क्यों कोई आबादी नहीं। अगर बनू कुरैज़ा के जमाने में वो अच्छे खासे कुएं और आबाद जगह थी, बागात थे, अब शायद क्योंकि जिन किताबों में पढ़ा है जो वहां जाते हैं उस बस्ती को देखने करने, तो वो यही कहते हैं कि वहां कोई आबादी आबादी नहीं है असल में सारी, तो आबादियों के रुझान हो जाते हैं, कभी आबादी किसी तरफ बढ़ती है शहरों की, कभी किसी इलाके को छोड़ देते हैं। दिल्ली को देखा है कि जहां कहीं किस जमाने में सदर मकाम था हुकूमत का, वो खंडरात पड़े हैं और दिल्ली दूसरी जगह चली गई। साफ ज़ाहिर है जिस जमाने में वहाँ शहर होता था तो इर्द गिर्द आबादी, खेतियाँ, सब कुछ होती होंगी। वैसे भी दिल्ली दरिया के किनारे है, तो यहाँ मदीना में भी इनको वो पहाड़ी से, और खंडरात तो मौजूद है मशरक में, जनूब मशरक में, लेकिन उधर शायद अभी कोई आबादी वबादी ज़्यादा, खेत बाग खजूरों को नहीं है। उस ज़माने में यकीनन होंगे, बल्कि मुसलमानों के कब्ज़े में ये आए थे। और असकुम अर्दहुम वदियारहुम, अल्लाह ने तुमको वारिस बनाया उनकी ज़मीन का और उनके घरों का। दिलाई उनकी जमीन और उनके घर, दियार दार की जमा है दाल वावरे मादस। वा अमवालहुम, और उनके माल भी। माल से मुराद हर तरह की जायदाद होती है, मनकूला गैर मनकूला, बल्कि जमीने वगैरह अरबी में आम कहते हैं, हम कहते हैं ना फलां की वहां जगह जमीन है, मुरब्बे हैं, तो अरबी में ऐसे मौके पर माल का लफ्ज ही इस्तेमाल होता है कि फलां जगह उनका माल है, यानी उनकी बागात खेत जायदादें वगैरह वो है। तो उनकी जमीन भी, उनके घर भी, अमवाल से मुराद यहां उनके बागात खेतियां या उनके दूसरे ढोर डंगर ऊंट घोड़े जो कुछ भी था वो सब अमवाल में आता है। ये तुमको दिए। वह अर्वल लम ततऊहा, और ये अर्वन मफूल है और ऐसा कुम का, और तुमको वारिस बनाया उस जमीन का जो के, यहां अर्वन नकरा मौसूफा होकर आया है, यानी उनकी जमीने माल भी तुम्हें दिए जो कि बनू कुरैज़ा का। ये जो जमीर है ना, अर्दा हुम दियारा हुम अमवाला हुम, ये हुम जमीर तो बनू कुरैज़ा के लिए है जो मदीना के जनूब में रहते थे और जिनका इस जंग में खात्मा हुआ है एक तरह से। اور وہ اردن اور ایک ایسی زمین کا بھی تم کو وارث بنایا، لم تطعوها، جس پر ابھی تمہارے پاؤں ہی نہیں پڑے، وطئ یطعو، یا شاید وطئ یطعو ہو، میرا خیال ہے وطئ یطعو ہی ہے، سمع یسمعو سے عام طور پر پھر واو ٹوٹتی نہیں، واجلا یو جالو کہتے ہیں، اس لحاظ سے اگر وطئ ہوتا تو وطئ یطعو ہو جاتا، لہذا یہ وطئ یطعو ہی ہوگا، یعنی فتح و... نہیں وہ ضربا سے زیادہ آتا، لیکن فتح سے اور کون سا فعل آتا ہے، واوی، مثال واوی فتح سے ذہن میں نہیں آ رہا، بس پڑھے ہم نے، بہرحال وطئ یطعو واو توئے حمزہ مادہ، اس کی بنیادی معنی ہوتے ہیں لتاڑنا، پاؤں کے نیچے دینا، وطئ الارض اس نے زمین کو لتاڑا، اور اس سے پھر مراد ہوتا ہے وہ اس زمین میں چلا پھرا، اس پہ گیا، تو لم تطعوها، یہ تطعو اصل میں ہے تطعونا، لم کی وجہ سے نون گر گیا، لم تطعوها، اور یاد رکھیے لم تطعو کی واو کے بعد ایک الف زائد لکھا جانا تھا، مگر جب ضمیر کوئی مفعول آ رہی ہو پھر یہ الف نہیں لکھا جاتا، لم تطعوها، تم نے اس کو لتاڑا ہی نہیں، اس زمین، ایک ایسی زمین کا بھی تمہیں وارث بنایا جس پر تمہارے پاؤں ابھی نہیں گئے، یہ مراد ہے، تم نے اس زمین کو نہیں لتاڑا، یعنی اس پر تمہارے پاؤں نہیں گئے، یہ محاورہ ہے، وطئ الارض، اس نے زمین کو لتاڑا، یعنی وہاں وہ چلا پھرا گیا، اور ایک زمین کے جس پر نہیں ٹھہرے، نہیں پھیرے تم نے اپنے قدم، یوں ترجمہ انہوں نے کیا ہے، وہ قدم پھیرنا، لتاڑنا، چلنا پھرنا، سارا وہ وطئ کا معنی ہوتا ہے، ایک ایسی زمین بھی تم کو وارث بنایا، ایک ایسی زمین کا جس کو تم نے ابھی اپنے پاؤں سے لتاڑا نہیں، جس پر تم نے اپنے پاؤں پھیرے نہیں، تطعو فعل معروف ہے، مجہول نہیں، تم نے نہیں لتاڑا، تم نے نہیں پھیرے پاؤں، پاؤں کا کر میں نے کیا ہے، اپنے قدم نہیں پھیرے، تو وہ واتا میں میں نے ہی شامل ہے قدم رکھنے کا، لتاڑنے میں تو پاؤں ہی کا سینس مفہوم آئے گا، اب یہ کون سی زمین تھی جس میں ابھی مسلمان نہیں پہنچے، یہ پھر تفسیروں میں پتہ چلتا ہے کہ اس سے غالباً خیبر مراد ہے، کیونکہ اگلے سال ہی پھر وہ خیبر پر، پھر ایک سال ہی، دو سال ہی درمیان میں گزرے کہ خیبر پر پھر وہ یہودیوں کا آخری اسٹرانگ ہولڈ تھا جو پھر مسلمانوں کے قبضے میں آیا، تو گویا کہ اس میں ایک طرح کی پیشین گوئی بھی تھی کہ تمہیں وارث اس کا بھی بنایا اور ایک ایسی زمین کا بھی جس پر ابھی تمہارے پاؤں نہیں گئے وہ بھی تمہیں ملے گی، وکان اللہ علی کل شئ قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی قدیرن کانا کی خبر ہو کر آیا ہے، جی اس کے بعد بیعت رضوان کے سلسلے میں کچھ آیتیں جو سورہ الفتح کے آخری رکوع کی ہیں وہ آتی ہیں، اس میں بھی وہ فتح و نصرت جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، چونکہ احزاب میں بھی اس ساری سخت سچویشن کا ذکر کر کے آخر پہ مسلمانوں کو جو فتح حاصل ہوئی، وہ زمینیں بھی ہاتھ آئیں، سب کچھ اس کا ذکر ہے، تو نصاب والوں نے اس میں فتح و نصرت کے نقطہ آغاز کے طور پر ان آیتوں کو بھی شامل کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا. صدق اللہ العظیم، لقد صدق اللہ، بے شک اللہ نے سچ کہا، ترجمہ تو یوں بھی ہو سکتا ہے، قد، لقد، قد کے پہلے واو یا فے بھی باضفہ لگتے ہیں، وہ تو عاطف کے طور پر آتے ہیں، وقد، فقد، لیکن لام لگے تو یہ مزید تاکید کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، لام کو کہتے ہیں حرف تاکید، قد کو کہتے ہیں حرف تحقیق، یعنی ضرور جو بات واقع ہوئی ہو، حاصل ہو گیا ہو، اس کا ریئلائزیشن کے معنوں میں تحقیق عربی میں استعمال ہوتا ہے، تو قد حرف تحقیق ہے، اور لام لگا تاکید کا تو ڈبل تاکید اور تحقیق، یہاں انہوں نے لقد کا اس لحاظ سے ترجمہ ہی نہیں کیا، اللہ نے سچ دکھلایا بس یہ ترجمہ کر دیا، یہ تو صدقہ کا ترجمہ ہے، لقد یقیناً اللہ نے سچ کر دکھایا، یوں یقیناً کے معنوں کے ساتھ یا کوئی اور تاکید کا لفظ یہاں آنا چاہیے لقد کی وجہ سے، صدق اللہ ہو اللہ نے سچ بولا، اب آگے ہے رسولہ، ایک معنی تو اس کا یہ ہو سکتا اللہ نے سچ بولا رسول سے، یاد رکھیے یوں بھی اگر کہنا ہو نا کہ میں نے زید سے سچ بولا تو ہم کہیں گے صدق تو زید، ایک ترجمہ کی صورت یہ ہو سکتی ہے، اللہ نے سچ بولا رسول سے، اور آگے دوسرا مفعول ہے خواب سے، وہ بھی مفعول ہے، اب وہی ترجمہ ہوگا سچ کر دکھایا، اللہ نے سچ کر دکھایا اپنے رسول کو، الرؤیا وہ خواب، یعنی رسول کا خواب، لیکن ترکیب مضاف مضاف الیہ نہیں آئے، یوں نہیں کہا لقد صدق اللہ رؤیا الرسول، پھر تو عبارت یوں ہوتی نا، اللہ نے سچا کر دکھایا پیغمبر کا خواب، تو صدقہ تو ابھی آپ نے پڑھا ہے نا، کیا پڑھا تھا یہاں سچ کر دکھایا بھئی، ابھی ہم یہاں پڑھ رہے تھے، ہاں تو وہاں سچ کر دکھلایا صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، اسی طرح سے یہ ہے اللہ نے سچ کر دکھایا رسول کو اس کا خواب، دو مفعول آ گئے، یا بدل کہہ لیجیے کہ لقد صدق اللہ الرؤیا، اللہ نے خواب سچا کر دیا، لیکن خواب سے پھر یہ نہ پتا چلتا کہ کس کا خواب، اس لیے پہلے تو کہا کہ رسول کو سچا کر دکھایا، اللہ نے سچ کر دکھایا رسول کو، اور پھر رسول کی کون سی چیز، اب وہ جو اس خواب کا ذکر ہے، الرؤیا خواب، اللہ نے سچ کر دکھایا رسول کو، اردو میں پھر خامخواہ ترجمہ کرنا پڑے گا اس کا خواب، یعنی جو خواب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا، بالحق کے ٹھیک حق کے ساتھ سچ کر دکھایا، اردو میں ترجمہ یہی ہوگا پھر، ٹھیک ٹھیک کر دکھایا، کہ ادھر صدقہ بھی ہے ادھر بالحق بھی ہے، انہوں نے کیا ہے اللہ نے سچ کر دکھلایا اپنے رسول کو خواب، تحقیق کی، اب ظاہر ہے تحقیق کی ذرا متروک سا ترجمہ لگتا ہے، تحقیق کی وہی یقین والی بات ہے، رویا رے حمزہ یہ سے مصدر ہے، یاد رکھیے کہ را یرا ماضی مضارع تو یہی رہتا ہے لیکن مصدر بدل کر اس کے معنی بدلتے ہیں، مثلا را یرا رویا تن، یہ اور چھوٹی تے، اس کے معنی نیکڈ آئی سے دیکھنا، آنکھ سے دیکھنا، خود دوربین وغیرہ کی مدد کے بغیر ننگی آنکھ سے جو چیز دیکھے اس کے لیے یہ فعل استعمال ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اردو میں رویت لمبی تے سے لکھا بولا جاتا ہے، رویت ہلال ہم کہتے ہیں، وہ یہی لفظ ہے را یرا رویتن، عربی میں رویا چھوٹی تے سے، یہ املا بھی ذرا اپنی ٹینڈ ٹھیک کر لو، تمہاری املا کی بہت ہی غلطیاں ہیں، اس عربی کا کوئی فائدہ نہیں جس میں املا کی ایسی غلطیاں ہوں، اور یہ انگریزی میں بھی ہے اور عربی میں بھی ہے کہ املا کی غلطیوں پہ دل چاہتا سارے پرچے میں صفر دے دیا جائے، پھر باقی یہ نہیں گنجائش دیکھی جاتی کہ اس کے اتنا تو ٹھیک ہے لیکن وہ ہم نے کر دیا اس دفعہ، تو رویا، ہاں را یرا رویتن آنکھ سے دیکھنا، را یرا رایان کہ میں نے دماغ سے دیکھنا، عقل سے دیکھنا، رائے رکھنا، رائے اردو میں وہی لفظ ہے جس کو عربی میں رایون کہتے ہیں، را یرا رایان، اس نے ایک رائے دیکھ رکھی اپنی، عقل سے دیکھا، عقل سے دیکھنے کے لیے ہو تو رایون، نظر سے دیکھنے کے لیے ہو تو رویتن، اور خواب دیکھنے کے لیے آتا ہے را یرا رویان، یہ پر دو زبریں، خواب دیکھا، نیند میں دیکھا، تو یہاں وہ رویان جو ہے وہ الف لام لگا تو بن گیا الرؤیا، اب رویا رویان، یہ بلکہ وہ رہتا اسی طرح سے، یعنی یہ مقصور ہی آ جاتا ہے، اس لیے رویون رویین وغیرہ یوں نہیں ہو جاتا، رویا بلکہ یوں کہیے کہ رویان جب اسم کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو وہ رویا ہی استعمال ہوتا ہے، ہے وہ اس میں الف مقصور، صرف یہ ہے کہ یہ کی طرح نہیں لکھا جاتا، الف کی طرح لکھا جاتا ہے، اس لیے وہ رفع جسم جار میں ایک جیسا رہتا ہے. الف لام لگے گا تو پھر بھی الرویا ہو جائے گا، بس الف لام ہٹائیں تو بھی رویا ہی رہے گا، روین نہیں ہوگا. ہاں اگر مصدر کے طور پر بول رہے ہوں را یارا روین، پھر وہاں تنوین بولیں گے، لیکن اگر وہ نون کے طور پر آ رہا ہو تو پھر وہ رویا ہی کہلاتا ہے، جیسے آسا ہے. تو اللہ نے سچ کر دکھایا اپنے رسول کو اس کا خواب ٹھیک ٹھیک بالحق کا، یہی ترجمہ ہوگا. یہ وہ خواب ہے جس کی طرف اشارہ ہے یہاں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اب یہ ہے تو تفسیر کی چیز، ہمارا یہ کوئی دائرہ تو نہیں ہے، لیکن چلیے مطلب سمجھانے کے لیے اتنی بات کرنی پڑتی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کی طرف وہ آنے سے پہلے مدینہ منورہ میں یہ خواب دیکھا تھا کہ ہم مکہ میں مناسک کے حج یا عمرے کے ارکان ادا کر رہے ہیں، یعنی طواف کر رہے ہیں، اور جو ہوتا ہے طواف کیا جاتا ہے، سعی کی جاتی ہے، پھر سر کے بال منڈائے جاتے ہیں، یہ چھوٹے کرائے جاتے ہیں. یہ خواب میں آپ نے دیکھا کہ گویا کہ ہم عمرہ یا حج، حج تو خیر عرفات میں ہوتا ہے، مکہ میں تو جو ہے وہ اس کا وہ ایک ابتدائی حصہ جسے عمرہ کہیں وہ ہوتا ہے. تو آپ نے یہ دیکھا کہ ہم نے زیارت کی ہے. خانہ کعبہ کی محبت مسلمانوں کے دل میں، وطن ہونے کے لحاظ سے بھی مکے والوں کے دل میں بڑی تھی، اور پھر مرکز دینی کے اعتبار سے، اور 5-6 سال گزر گئے تھے ہجرت میں، تو ایک تڑپ تھی. اس خواب کا آپ نے ذکر کیا، پھر اس کے بعد آپ نے ارادہ ظاہر فرمایا کہ ہم عمرہ پہ جانا چاہتے ہیں، جو ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں چلیں. وہ کوئی 1300-1400 آدمی آپ کے ساتھ تیار ہوئے تھے، اور اس میں بھی منافق بڑے ڈر گئے تھے کہ یہ تو ان کو وہ سانپ کی موت آتی ہے تو سڑک پہ لیٹ جاتا ہے، یا وہ کہتے ہیں نا کہ گیدڑ کی موت آتی ہے تو شہر کا راہ لیتا ہے. تو انہوں نے سوچا یہ مسلمان تو موت کے منہ میں جا رہے ہیں، بھلا قریشی ان کو زندہ چھوڑیں گے. یہ ٹھیک ہے کہ وہ 2-3 دفعہ اپنے مقصد میں ناکام ہوئے ہیں مدینہ پر حملہ کرنے کے باوجود، لیکن وہ اتنے گئے گزرے بھی تو نہیں کہ روس اب اتنا تو نہیں ماڑا ہو گیا کہ پاکستان چڑھ دوڑے اور اس کو کھا جائے، چاہے وہ ٹکڑے ہی اس کے کیوں نہ ہو گئے ہوں. تو قریش کے گھر میں جانا تو وہ تو بے عزتی سمجھیں گے، اور یہ ان کی تو خیر نہیں. وہ خیر صورت فتح میں پھر اس کا ذکر آتا ہے کہ وہ نہیں چلے. بہرحال کچھ لوگ گئے، تو پھر وہ قصہ ہوا کہ آپ کو انہوں نے نہ داخل ہونے دیا. وہاں پھر ایک صلح ہوئی، ایک معاہدہ ہوا. معاہدے میں بظاہر شکست والی باتیں تھیں، بڑی ٹرمز جو تھی قریش نے اپنی مرضی کی منوا لی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لی تھی. بہرحال وہ ایک عجیب واقعہ، اور بعد میں 2 سال کے اندر ثابت ہوا کہ یہی ٹھیک تھا. حالات کا پتہ تو نہیں ہوتا آدمی کو. تو وہ جو آپ نے خواب دیکھا تھا اور آپ کو وہاں سے واپس آنا پڑا بغیر عمرہ کیے، حالانکہ یہاں سے احرام باندھ کے گئے تھے، جانور قربانی کے ساتھ لے گئے تھے، وہ مکے میں داخل ہی نہ ہوئے. پھر وہ باہر ہی میدان میں جہاں آپ نے کیمپ کیا تھا، حدیبیہ جگہ تھی، مکہ اور جدہ کے تقریباً درمیان میں، وہیں ذبح کیا اور وہیں سے واپس آ گئے. تو بعض مسلمانوں کو یہ خیال آیا کہ آپ نے تو وہ کہا تھا کہ خواب ہے، اور نبی کا خواب تو برحق ہوتا ہے، تو یہ تو نہ سچ ثابت ہوا، کچھ ایسا وہم دل میں بعض میں پیدا ہوا ہوگا یا کچھ. اس کے ضمن میں یہ آیا کہ اللہ نے سچ کر دکھایا. اگر اس وقت کو دیکھا جائے جب یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، تو ابھی وہ وعدہ تو پورا نہیں ہوا تھا. وہاں صرف اتنا ہوا تھا کہ اگلے سال تم آؤ گے اور عمرہ کر لو گے، 3 دن کے لیے مکے میں رہنے کی اجازت ہوگی معاہدے کے مطابق. چنانچہ دوسرے سال پھر مسلمان گئے عمرے پر اور وہاں 3 دن رہے. 3 دن کے بعد ہی قریش نے کہا اب رخصت ہو جاؤ جناب. تو ایک طرح کا وہ امن نہیں تھا بالکل، جیسے یہاں آتا ہے لا تخافون. اس وقت تک تو خوف کی کیفیت تھی، لیکن صحیح معنوں میں جب عمرہ ہوا تو وہ فتح مکہ کا، اس سے 1 سال بعد ہی، 6 میں یہ حدیبیہ ہوئی ہے اور 8 میں مکہ فتح ہوا ہے. اس وقت مسلمان پر غالب کے طور پر گئے، اب تو انہیں کوئی خوف خطرہ نہیں تھا. تو گویا کہ اس میں ماضی میں ایک مستقبل کے یقینی کام کا ذکر ہے کہ وہ تو ہو ہی گیا ہے، ایسے بات کی ہے. حالانکہ جس وقت آیتیں نازل ہوئی ہیں اس کے بعد ہوا وہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف یقین دکھایا کہ اللہ نے سچ کر دکھایا اپنے رسول کا وہ خواب کہ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ. یہ کہ نہیں ہے، ان تدخلن نہیں ہے، بلکہ وہ خواب سچ کر دکھایا. کیسے سچ کر دکھایا؟ لَتَدْخُلُنَّ تم ضرور ہی داخل ہوگے. تَدْخُلُنَّ کی لام کے پیش جمع کے لیے ہے. تم ضرور ہوگے داخل المسجد الحرام مسجد حرام میں. حرام کے معنی عزت والا ہوتا ہے. اصل حرام کے معنی ہے جس سے دوسرے کو روک دیا جائے. اسی سے محروم اس میں مفعول ہے, جس کو روک دیا جائے کسی چیز سے, اس کو نہ دی جائے. تو حرام کے معنی ہے جس سے روک دیا جائے, اس کی کسی گندگی یا خرابی کی وجہ سے کہ اس کو کھانا یا استعمال نہیں کرنا, وہ بھی حرام ہے. اور کسی چیز کی عزت کی وجہ سے یہ حکم دینا کہ اس کی وائلیشن نہیں کرنی ہے, اس کی ریسپیکٹ اور اس کے مقام کی کو ہرگز وائلیٹ نہیں کیا جائے گا, وہ جگہ بھی حرام کہلاتی ہے, حرم بھی کہلاتی ہے. کہ جس کی عزت ہے اس کی بے عزتی کرنے سے روک دیا گیا ہے. ان معنوں میں یہاں عزت والی مسجد جو کہ خانہ کعبہ اس کے سینٹر میں ہے, ارد گرد کی مسجد کا نام مسجد حرام ہے. اس زمانے تک تو مسجد نہیں ہوتی تھی, بس ایک خالی جگہ تھی خانہ کعبہ کے ارد گرد, اور آگے مکان شروع ہو جاتے تھے بس. یہ تو پھر بعد میں خلفائے راشدین کے زمانے میں باقاعدہ اس کو ایسا ایسا ایک مسجد کی شکل دی گئی, اور اب تو خیر وہ بہت بڑی مسجد ہے. تو تم داخل ہوگے ضرور ہی مسجد حرام میں, یعنی مکہ والی مسجد میں, انشاء اللہ ہو اگر اللہ نے چاہا. آمنین حال ہے, امن میں ہوتے ہوئے. آمن امین یا مانو بے فکر ہونا, امن میں ہونا, یہ آ چکا ہے لفظ پہلے. تو اس سے آمین بے فکر ہونے والا, امن میں ہونے والا. آمینینا انہوں نے اسی لیے ترجمہ کیا آرام سے. یہاں آمین کا معنی جس پر کوئی خوف نہ ہو, معنی تو وہ ہے لیکن آرام سے یعنی بغیر کسی رکاوٹ کے. یہ بھی حال ہے اس حالت میں کہ تم آمن ہوگے. محلقین رؤوسکم اس حالت میں کہ تم اپنے سر منڈانے والے ہوگے, یہ بھی حال ہے. حلق یحلق حی لام قاف, یہ ایک مادہ ہے. حلق یہ جو ہے نگلنے والا عضو, یہ عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے ان معنوں میں بھی. حلقت طائر و پرندہ جب گھوم رہا ہوتا ہے ہوا میں اس کے لیے بھی آتا ہے, مختلف اس کے استعمال ہیں. ان میں سے حلق یحلق کا ایک معنی ہے سر اس طرح سے مونڈنا. حلق یحلق, حلاق حجام کو کہتے ہیں, نائی کو عربی میں حلاق کہتے ہیں. تو حلق یحلق سے اسم فاعل ہے محلقینا, سر مونڈنے والے. دیکھیے محلقین نہیں آیا, محلقین سر مونڈنے والے, اور یہاں ترجمہ کیا ہے ہاں مونڈتے ہوئے, بال مونڈتے ہوئے. اپنے بال خود تو نہیں مونڈ رہے تھے, مونڈوانے کے معنوں میں ہے, یا آپس میں بھی ایک دوسرے کے مونڈ لیتے ہیں. وہاں لوگ عمرے کے موقع پر ایسا دیکھا ہے کہ ایک گروپ ہے چھ سات آدمیوں کا, عمرے کر رہے تھے اور وہ اس طرح اپنے پاس ہے ساتھی, کیونکہ وہاں تو اچھے خاصے پیسے لے لیتے ہیں, پانچ ریال تو لے لیتے ہیں, یوں ہی مشین پھیر دیتے ہیں اور چلو جی پانچ ریال, اور وہ اپنے سر آپ بھی مونڈ لیتے ہیں. تو محلقین سے مراد اسم فاعل صیغہ ہے, مونڈتے ہوئے, مونڈنے والے ہوتے ہوئے. رؤوسکم اپنے سروں کو, دیکھیں محلق اسم فاعل ہے اور رؤوس کی نصب آئی ہے, اسم فاعل نے فعل کی طرح نصب دی ہے, یعنی تحلقون رؤوسکم. ایسے اگر مضارع ہوتا نا تو حلقونا, تو رؤوسکم ہی آتا نصب میں, راس ان کی جمع ہے, کہ تم مونڈتے ہوئے اپنے سروں کو داخل ہوگے, یعنی وہاں جا کے سر مونڈاؤ گے, جو کہ ایک گویا کہ ریچول ہے اس کا عمرے کا. تو محلقین رؤوسکم و مقصرین, قصر یقصر چھوٹے کرانا بال, قاف صاد رے میں قصیر چھوٹے قد کا, یہ تو آپ نے لفظ پڑھا ہی ہے. تو اس سے باب تفعیل میں قصر یقصروں کا معنی تو ہے چھوٹا کرنا, مقصرینا چھوٹا کرنے والے, اور پھر مراد ہے بال چھوٹے کرانے والے. वो दोनों तरह है कि चाहे बिल्कुल शेव कर दे या बालों को मशीन से या कैंची से छोटा कर दे, दोनों तरह दुरुस्त है। वैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्योंकि एक मौके पर वो कुछ दुआ फरमाई तो तीन दफ़ा सिर मुंडाने वालों का जिक्र किया, चौथी दफ़ा मुकस्सिर का जिक्र किया, इसलिए वो समझा ये जाता है कि सिर मुंडाना ज़्यादा बेहतर होता है। ला तखाफूना इस हालत में कि तुम पर कोई खौफ नहीं होगा, ये सारे हाल हैं याद रखिए। आमिनीन मुहल्लकीन रुऊसकुम, रुऊस की नसब तो मुहल्लकीन के इस्म फाइल से हुई है। मुकस्सिरीना यानी मुकस्सिरीना शारकुम या कुछ अपने बाल छोटे कराते हुए, मुकस्सिरीन का मफूल जो है वो माजूफ है, कतरते हुए इन्होंने किया है, और बाल मूंडते हुए, मूंडते हुए यानी असल लफ्ज में ना मूंडने वाले होते हुए अपने सिरों को, लफ्जी तर्जमा यह है जो इन्होंने किया है, बाल मूंडते हुए अपने सरों के। अब बाल का लफ्ज ये उर्दू मुहावरे में करना पड़ा है, वरना अगर कर लेते अपने सिरों को मूंडते हुए तो सिरों को मूंडते का यही मना, गर्दन उड़ाना तो नहीं मना होता, सिर के बाल ही मूंडना होता है ना, लेकिन मजीद वजाहत के लिए बाल मूंडते हुए अपने सिरों के, ये बाल का लफ्ज अपनी तरफ से मुहावरे की खातिर लगाया। अरबी इबारत में कोई बाल का लफ्ज नहीं है लेकिन अंडरस्टूड है, जैसे कि वह मुकस्सिरीना और छोटे करते हुए, यहां भी मुराद है अपने सिरों के बाल। ला तखाफूना ना डरते हुए, ये ला तखाफूना मुजारे हाल आया है, ना डरते हुए यानी गैर खायफीना, यूं इबारत थी। तो इस तरह से तुम जाओगे मस्जिद हराम में या उमरा करोगे, दूसरे लफ्जों में अगर कहें तवाफ है, सही है, फिर बाल मुंडाना उसके वो खात्मे कहो, गोया के एंड का रिचुअल जो है वो यही है। फ़ालिमु मालम तालमु, बस उसने जान लिया उस चीज को जो तुमने नहीं जानी। अलम की ज़मीर फ़ाइल अल्लाह ताला के लिए है, अल्लाह ने जाना उस चीज को, मालम तालमु जो तुम्हें नहीं मालूम, यानी वो जो ख्वाब की असल हकीकत और आंदा वाकयात आने थे अल्लाह को तो वो मालूम है, तुम्हें अभी मालूम नहीं था। फजहला मिन दून ज़ालिका फतहन करीबा, इसके अलावा जो ये सूरत जब नाजिल हुई है, इसका नाम ही सूरह फतह रखा गया है, और ये दरअसल तो एक तरह की बिल्कुल पसपाई थी, काफरों ने अपनी मर्जी की शर्तें मनवा के मुसलमानों को वापस किया था, लेकिन कुरान करीम ने इसी को फतह मुबीन कहा। अब इसी फतह की इशारा फिशारा है कि ये जो मुआहदा हुदैबा को हुआ है ये भी एक फतह है, मिन दूने ज़ालिका, इसके अलावा फजाला फतहन करीबन मिन दूने ज़ालिका, इसके अलावा एक और करीबी फतह भी मुकर्रर की, जाला का मैंने मुकर्रर करना भी होता है, वो कौन सी है, वो दो साल बाद बल्कि एक साल बाद ही वो खैबर फतह हुआ था। मुफस्सिरीन के मुताबिक इसमें इशारा उसकी तरफ है कि वो ख्वाब भी सच्चा होगा, तुम अमन से पूरे मनासिक और अरकान जो हैं उम्रे वगैरह के अदा करते हुए दाखिल होंगे, यकीनी बात है, बल्कि ये जो सुलह हुदैबिया के मुआहदा हुदैबिया जिसे हम फतह कह रहे हैं, इसके अलावा एक और फतह भी तुम्हारे लिए मुकद्दर कर रखी है, वो भी तुम्हें दी जाएगी। ये गोया के पेशीनगोई यही हो गई थी, सवा साल के बाद ही फिर वो खैबर फतह होता है, और खैबर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हालांकि वहां दुश्मनों की बड़ी तादाद थी, किले थे बड़े मजबूत, डिफेंस उन्होंने बहुत पुख्ता की हुई थी, लेकिन अजीब बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इधर हुदैबिया से फारग होकर जब वो कुरैश के साथ निमटना चाह तो आपने कहा सिर्फ वही आदमी मेरे साथ चलेंगे जो हुदैबिया में मेरे साथ चले थे, क्योंकि जब लोगों को कहा था कि उम्रे के लिए चलना है भाई, तो सबने कहा यार इनकी तो शामत आई है, मौत इन्हें लिए जा रही है कुरैश के मुंह में, मौत के मुंह में जा रहे हैं, वो नहीं गए थे। फिर वो जब वापस आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर जाने लगे तो और भी तैयार हो गए कि यहाँ मिलेगा कुछ ना कुछ माल यहूदियों के हाथ, अगर वो हार गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया था, सिर्फ उन लोगों को खैबर की जंग में साथ ले गए थे, और वो कुल 1400 आदमी थे या 1500,